أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حسابا لعدده ولا مبلغا لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صلوات الله على محمد. اس عشر مجالس میں یہاں کے ایریے میں جو مجلسیں ہوئی ہیں، غالباً یہ آج کی پانچویں مجلس ہے، اور ان مجلسوں میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، جس آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے، وہ سورہ آل عمران کی 54 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے 54 یا 154، فی الحال میرے ذہن سے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آنے والے ہیں. یہ 154 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی. آیت تھوڑا اور مفصل ہے. اس جملے سے پہلے اور اس آیت سے پہلے اور بھی آیتیں ہیں جو جنگ احد سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ آیتیں غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں پیش کی جا چکی ہیں، لہذا اس آیت کے صرف اسی پہلو کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے، اور ظاہر یہ آج کی آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی جو اس ایریا میں انجام پا رہی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر، اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ وہ آیت تھی کہ جس سے جناب سید اولیاء مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی نے اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کربلا والوں کو پہچنوایا کہ کربلا والے کون تھے، اور وہ بھی ابن زیاد کے دربار میں پہچنوایا بی بی نے، کہ وہ لوگ جو کربلا میں آئے تھے وہ کون لوگ تھے. اس آیت کو پوری آیت کو بیوی نے نہیں پڑھا لیکن وہ سارے جو جملہ ہے وہ اسی آیت سے لیا گیا جملہ ہے. اس آیت کا اسٹرکچر یہ ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اور بیوی نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم. یعنی جو کچھ ہے اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے, یعنی بیوی نے یہ فرمایا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہ وہ قوم تھی ہؤلاء قوم, جو ابن زیاد نے کہا کہ اس کے پہلی والی مجلس میں وہ خطبہ بھی پیش کیا آپ کی خدمت میں, وہ کلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کا, جو ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, تو وہاں پر بیوی نے فرمایا کہ ہؤلاء قوم وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل, اللہ نے ان کے اوپر قتل ہونا یعنی شہید ہونا لکھ دیا تھا. فبرزوا الی مضاجعہم, تو وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آ گئے تھے. ابن زیاد تو انہیں مجبور کر کے نہیں لایا تھا بلکہ وہ خود آ گئے تھے. ظاہری طور پر تو انہیں مجبور کر رہا تھا, ظاہری طور پر تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے مجبور کر کے کربلا میں گھیر کر انہیں قتل کر دیا اور میں جیت گیا, لیکن حقیقت میں ازل سے ان کے اوپر شہید ہونا لکھ دیا گیا تھا, اور اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ مقتل میں خود آ گئے تھے, اور خود آنے کے بعد انہوں نے آ کر تجھے اور تیرے پورے مشنری کو اور تیرے پورے یزیدیت کو آ کر میدان کربلا میں شکست دی, جس کا نتیجہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ بہت دیر نہیں ہے سیجمع اللہ بیننا وبینکم, سیجمع اللہ بینک وبینہم, ان قریب اللہ تمہیں تجھے اور انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گا, اور وہاں پر تو انجام بھی دیکھ لے گا کہ تو نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے. وہاں پہ تو اپنے سارے عمل کی ذلت کا انجام بھی دیکھ لے گا, اور انہوں نے جو انجام دیا ہے اس کا بھی نتیجہ وہ دیکھ لیں گے. اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھے کہ ایک گروہ جو بہت بڑا گروہ ہے, جو معمولی گروہ بھی نہیں ہے, جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, جن کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ گروہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم گھر میں بیٹھنے والے ہو. گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ, گھر میں بیٹھنا انہیں بہت زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے, اور گھر میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں آ کر بیٹھنا, حتیٰ گھر میں نہیں چاہے وہ گھر جو ہے اللہ ہی کا گھر کیوں نہ ہو, اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ قرآن کی اصطلاح ہے. چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا حتیٰ اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہو, لوکن تم فی بیوتکم, بیٹھے ہوئے لوگ, قائدون. قرآن کے ٹرم میں, قرآن کی اصطلاح میں ان کو جو لقب دیا گیا وہ قائدون کا لقب دیا گیا. قائدون کا لفظ سنا ہوا ہے نا آپ کو, قعود, قعود یعنی بیٹھے, ایک ہوتا ہے قائد ایک ہوتا ہے قاعد. قائد اگر ہے حمزہ سے تو اس کے معنی قیادت کرنے والا, قاعد اگر عین سے ہے تو اس کے معنی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے نا, قائد اگر عین سے, یہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن نے کچھ لوگوں کے لیے کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہر حالت میں بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے, وہ کہیں بھی قیام نہیں کرنا چاہتے, کہیں بھی اٹھنا نہیں چاہتے, چاہے جتنی بھی حالت تبدیل ہوتی جائے انہیں اٹھنا نہیں ہے, طے کر کے بیٹھے ہیں کہ انہیں اٹھنا نہیں, اگر کبھی اٹھنا بھی چاہیں گے تو کچھ فساد پھیلانے کے لیے, کچھ خراب کرنے کے لیے, کچھ تباہ کرنے کے لیے, کچھ برباد کرنے کے لیے, دین کی بربادی, معاشرے کی بربادی, سماج کی بربادی. اور وہ لوگ جو ان کے مقابلے میں, ان کو قرآن نے کہا کہ وہ مجاہدین ہیں. یہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں, قرآن کے ٹرمز ہیں یہ, قائدون مجاہدون, قائدین مجاہدین. قائدین وہی جو آپ کہتے ہیں نا نماز میں روزانہ کہتے ہیں بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, اقعد بھی وہی قائدین سے بنا ہوا ہے, عقود یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی طاقت سے یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں, یہ ہم اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. یہ بہت بڑا توحید کا درس ہے. یعنی یہ ایک جملہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر یہ ایک جملے کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو نہ کبھی قارون بننا چاہے گا نہ کبھی فرعون بننا چاہے گا, کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہ گھر میں جا کر بیویوں کو دیکھے گا, بچوں کو دیکھے گا کہ میں کما کے لایا ہوں, میری وجہ سے دسترخوان بچھا ہے, میں نہ ہوتا تو تم لوگ بھوکے رہ جاتے. کیا سکھایا؟ یہ نماز میں بار بار اسے سکھایا جاتا, نہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے, حتیٰ تو نماز پڑھنے بھی نہیں آیا ہے, تو نماز میں اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے یہ تو اپنی طاقت سے نہیں کر رہا. بحول اللہ و قوتہ, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے. اقوم, ہم کھڑے ہوتے ہیں, واقعد, ہم بیٹھتے ہیں. ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا یہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. جب بھی انسان اس نقطے کو بھول جاتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو چلانے والا سمجھنے لگتا ہے. یہ انجمن ہماری وجہ سے چل رہی ہے, مثلا یہ مسجد ہماری وجہ سے چل رہی ہے, یہ عزا خانہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے, یہ گھر میری وجہ سے چل رہا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں نہ ہوتا, نہیں, تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے. لہذا اقعود, قائدین, قعود, یہ اس کے معنی بیٹھنے کے ہیں. بیٹھنے کے مقابلے میں قرآن میں دو اصطلاح ہے, ایک اصطلاح ہے قیام کرنے والے, یعنی اٹھ کھڑے ہونے والے, تو آپ کہتے ہیں قیام کربلا, کربلا میں حسین ابن علی کا اٹھنا, یہ کیوں تھا؟ یہ قعود کے مقابلے میں تھا, بیٹھے ہوئے لوگوں کے مقابلے. بیٹھے ہوئے لوگ کون تھے؟ بیٹھے ہوئے لوگ حتیٰ مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے لوگ مکے میں بھی اگر جا کر بیٹھ جائیں اور عبادتیں ہی کر رہے ہوں, طواف ہی کر رہے ہوں, سجدے ہی کر رہے ہوں, لیکن وہ قرآن کی نگاہ میں قائدین ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور قیام کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو ضرورت پڑے تو حج کو بھی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں. ضرورت پڑے, ضرورت پڑے تو سجدوں کو بھی چھوڑ کر اٹھ جائیں, ضرورت پڑے تو اذانوں کو چھوڑ کر اٹھ جائیں. ہر اذان محترم نہیں ہے, ہر سجدے محترم نہیں ہے. ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. ملا اگر بیٹھ کے اذانیں دے رہا ہے, ملا اگر بیٹھ کے سجدے کر رہا ہے, تو ان اذانوں کی, ان سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن مجاہد اگر کھڑا ہو کر ایک سجدہ کر لے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ قیمت ہو جاتی ہے. ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے, لہذا ایک جیسا یہ نہیں ہوتا. لہذا قرآن نے آ کر پوری اصطلاح, اب یہ قرآن ابھی, یعنی اب چونکہ بعد میں مجلس سے نہیں ہے اور آج بھی اتنی فرصت نہیں کہ میں ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں, لیکن یہ ذہن میں اپنے محفوظ رکھیں کہ کبھی اس موضوع پر میں یا کوئی مجھ سے بہتر انشاءاللہ آ کر آپ کے سامنے گفتگو. قرآن کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں اور قیام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ بعض لوگ رسول اللہ کے زمانے میں آ کر بہانہ لے کر آ جاتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ ان یرید الا فرار, یہ فرار چاہتے ہیں صرف. اے رسول, یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں, ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے, ہم جانا چاہتے ہیں, دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں. اے رسول, ان سے کہتے ہیں کہ یہ صرف فرار چاہتے ہیں, یہ فرار کرنے کے لیے بہانے لے کر آئے ہیں, یہ قائدین لوگ ہیں. بعض لوگ وہ تو راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. رسول اللہ ان کے سخت سزائیں دیتے تھے, بہت سخت سزائیں دیتے تھے. رسول اللہ کی سزائیں یہ نہیں تھی کہ مار دیں گے, قتل کر دیں گے. رسول اللہ کی سزائیں یہ تھی کہ اب اس انسان سے کوئی بات نہیں کرے, میدان جنگ میں چھوڑ کر آ گیا. رسول اللہ نے کہا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے, کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا. ایک آش کی وہ زمانہ آیا ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے لوگ بات کرنا چھوڑ دیں, صرف انہی سے بات کی جائے جو راہ خدا میں قیام کرنے والے لوگ ہوں. جو لوگ سکوت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. ان کی بیوی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا, ان کے بچوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا. بیوی کھانا پکا کر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی. یہ اتباع تھی رسول اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ میدان سے چھوڑ کے آ گئے تھے. جب بہت دن گزر گئے اور مشکل میں پڑ گئے, کوئی ایک انسان بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو رسول اللہ کے پاس آئے اور آگے اپنی معذرت پیش کی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی, تو رسول اللہ کا دل رحم ہے, رسول اللہ کا دل کریم ہے, رسول اللہ کا دل وسیع ہے. پھر رسول اللہ نے معذرت قبول بھی کر لی اور معاف کر دیا. تو قرآن میں ایک ہی آیت ہے، چونکہ بہت ساری آیت ہے، کہیں پر ان کو مخلفین کہا گیا ہے قرآن میں، الگ الگ ناموں سے یاد کیا بیٹھے ہوئے، کبھی قائدین کہا گیا ہے، اور بہت آیتیں عزیزو، یعنی متعدد آیتیں ہیں قرآن میں، اور بہت جاننے کی آیتیں ہیں، بہت ہی مزے کی آیتیں ہیں وہ. ہم قرآن کی آیتوں کو جب فقط ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ لذتیں نہیں محسوس کر پاتے جو قرآن میں رکھی گئی ہیں. لہذا ایک ہی آیت میں، چونکہ صرف ایک آیت میں تین جگہوں پر ان کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، لہذا میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نمونے کے طور پر، اور بعد میں اپنی گفتگو کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا. کہ الحمدللہ تقریباً وقت پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، شاید میں ایک گھنٹہ گفتگو کر سکوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. قرآن میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، 95 نمبر آیت، سورہ نساء کی آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین. قرآن یہ نہیں کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافر لوگ ہیں یا عام مسلمان لوگ ہیں، نا، مومنین میں سے بیٹھے ہوئے لوگ. مزہ یہاں پر ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، قائد، قعود کرنے والے، بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، بیٹھے ہوئے اللہ کے گھروں میں، بیٹھے ہوئے مسجد کا بہانہ لے کر بیٹھے ہوئے، خانقاہوں میں جا کر بیٹھے ہوئے، اللہ اللہ کہتے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ سارے بہانے لے کے آتے ہیں، لیکن ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، کچھ کرنا نہیں چاہتے، کچھ تبدیلی نہیں چاہتے، کچھ بہتر کرنا نہیں چاہتے اپنے معاشرے میں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ غیر اولی الضرر. ہاں اگر اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کے جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی بات نہیں ہے یا ان کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کرنے کے با کر سکنے کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون والمجاہدون، قاعدون اور مجاہدون یہ دونوں برابر. لا یستوی کے معنی تو سب جانتے ہیں نا، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا، پڑھیں نا یہ، اتنا تو پڑھیں، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ کی جو صاحبان علم ہیں اور وہ لوگ کی جو صاحبان علم نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہے. قرآن میں کئی چیزوں کے ایک ساتھ بیان کیا ہے، لا یستوی الظلمات والنور، نور اور ظلمات برابر نہیں ہے، سایہ اور اجالا برابر نہیں ہے، ذل اور حرور یہ برابر نہیں ہے. یہ قرآن میں مسلسل آیتیں ہیں اور مسلسل مطلب بیان. یہاں پہ قرآن نے کہا کہ قائدون اور مجاہدون برابر نہیں ہو سکتے. کون مجاہدون؟ وہ مجاہدون کی یہ نہیں کہ خالی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، نہیں، یہ مجاہدین نہیں، بلکہ مجاہدین کی ایک شرط ہونا ضروری ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اٹھنے والے لوگ، اللہ کی راہ میں اپنے ملک کے لیے اٹھے ہوئے، یہ مجاہد ہے لیکن ملک کا مجاہد ہے، اللہ کا مجاہد نہیں. ٹیررزم کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جانے لے رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مجاہد کے نام دے دیں، مجاہد نہیں، یہ وحشی ہیں، وحشی لوگ ہیں، درندے لوگ ہیں، ان کو کبھی مجاہد کا نام نہ دیا جائے، مجاہد کے لفظ کو ان کے ناموں سے لگا کر بدنام نہ کیا جائے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کے مجاہد کون ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ کے مجاہد وہ نہیں ہے کہ جو جا کر میدان میں قتل ہو گیا تو کہا کہ یہ قتل ہو گیا لہذا اللہ کی راہ کا مجاہد ہے. بہت توجہ کریں اس مطلب پہ، چونکہ میدان میں جا کر، حتیٰ وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی جا کر میدان میں قتل ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے کہ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ اگر میدان میں قتل ہو گیا لہذا یہ مجاہد فی سبیل اللہ، نہ، یہ اس وقت پہچانا جائے گا کہ جب یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی زندگی میں اللہ کے راہ پر تھا یا نہیں تھا. بہت توجہ کریں، اگر زندگی میں کوئی اللہ کی راہ پر آ جائے تو اس کا قتل ہونا بھی اللہ کی راہ میں ہوا کرتا ہے. یہ اہم نقطہ ہے، بہت زیادہ اہم نقطہ ہے. اللہ، یہ نہیں کہ صرف کوئی مر جائے تو کہو ہاں بس میدان میں جا کر قتل ہو گیا، رسول اللہ کے ساتھ قتل ہو گیا، امیر المومنین کے ساتھ بہت سارے لوگ جا کر قتل ہو گئے تھے، لیکن ان کی نگاہ، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، مقصد یہ نہیں تھا. اس مقصد سے اگر نہیں آئے ہیں تو اللہ کی راہ کے مجاہد نہیں بنیں گے. لہذا بہت سارے لوگ میدان جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے لیکن تھوڑا سے حالات تبدیل ہوئے، وہ امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا، یہ آئے تو تھے امیر المومنین کے ساتھ لیکن اللہ کی راہ میں نہیں آئے تھے، اگر اللہ کی راہ میں آتے تو امیر المومنین کے مقابلے میں آ کے کھڑے نہ ہوتے. چونکہ امام کی جو تیسری جنگ جنگ نہروان ہوئی ہے, جنگ نہروان میں کوئی دشمن سامنے نہیں آئے تھے, سارے وہ لوگ تھے جو چند دنوں پہلے اور چند مہینے پہلے امیر المومنین کے اپنے لشکر میں موجود تھے. تو یہ کون لوگ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے ہیں؟ وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نہیں آئے تھے. کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے آتے تو اپنے امام کو پہچانتے ہوتے. وہ امام کو خلیفہ چہرم سمجھ کے آئے ہیں, امام سمجھ کے نہیں آئے ہیں. دیکھیں یہاں سے ایک مسئلہ حل کر لیں. یہیں سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کون, کس نے حسین ابن علی کے قتل کرنے کے لیے کون لوگ آئے تھے؟ ہاں کوفے کے لوگ آئے تھے. کوفے میں کون لوگ تھے؟ کہ کوفے میں چار سال علی بن ابی طالب نے حکومت کی تھی, تو علی بن ابی طالب کی حکومت کے لوگ آئے تھے. ہاں علی بن ابی طالب کے حکومت کے لوگ آئے تھے, لیکن صرف علی بن ابی طالب کی حکومت کے لوگ نہیں آئے تھے, بلکہ کوفے سے خلیفہ دوم کی حکومت کے ماننے والے لوگ بھی آئے تھے, خلیفہ سوم کی حکومت کے ماننے. چونکہ کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی, فوجی چھاونی کی ذمہ داری تھی کہ جب بھی وقت کا خلیفہ اسے بلائے تو اس کے لیے مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں. یہ فوجی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, امامت کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تھے. سیزو بہت توجہ فرمائیں, کوفہ صرف فوجی چھاونی تھی, اصل کوفہ شہر ہی نہیں تھا. کوفہ شہر کو رسول اللہ کی وفات کے چار سال بعد 15ویں ہجری میں پہلی مرتبہ اس کو بسایا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں. کس لیے بسایا گیا؟ اس لیے بسایا گیا تاکہ یہاں سے جو جنگ چل رہی ہے روم اور ایران کی, کوفے سے نزدیک ہے, مدینے سے بہت دور تھی وہ جنگ, اور مدینے سے فوج نہیں بھیجی جا سکتی تھی, مدینے سے مدد نہیں کی جا سکتی تھی, مدینے سے فوج کو ریپلیسمنٹ نہیں کیا سکتا تھا, تبدیل نہیں کیا سکتا تھا. لہذا کوفہ نزدیک تھا, کوفے سے دونوں سرحدیں نزدیک تھیں. لہذا کوفہ اس لیے بسایا گیا تھا تاکہ یہاں سے فوجی چھاونی قرار دی جائے. فوج کا کام کیا ہے؟ فوج کا کام یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس کی بات مانے, حکومت کی بات ماننی ہے. حکومت اگر بش جیسے ملعون انسان کی ہو جائے تو اس کی بھی بات ماننی ہے, حکومت اگر صدام کی ہو جائے تو اس کی بھی ماننی ہے. فوج کے کام یہ ہے. حکومت اگر شاہ کی ہو تو وہ بھی ماننا ہے, حکومت اگر امام خمینی آ کر تشکیل دے تو اس کو بھی ماننا ہے. فوج کے فقط اتنا کام ہے, حکومت کی طرف سے کیا اسے آرڈر دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو چار سال تک امیر المومنین کے ساتھ نظر آئے, وہ سب امام کو امام مان کے نہیں آئے تھے. امام کو جیسے پہلے لوگوں کو حاکم مان کے ان کے ساتھ جاتے تھے, اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو بھی وقت کا حاکم مان کے امام کے ساتھ آ جاتے تھے. اگر وہ امام کو امام مان کے آتے تو امام ہی کے سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جاتے. توجہ فرمائی آپ نے, اس مسئلے پہ غور کریں. وہ امام کے سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جاتے. اگر وہ امام کے شیعہ ہوتے تو آ کر امام حسن اسلام کو نیزہ نہ مارتے. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا وہ حکومت کی پیروی کرنے والے تھے. جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ چلنے لگیں گے. حکومت یزید کی آ جائے تو یزید کے ساتھ چلنے لگیں گے, حکومت ابن زیاد کی آ جائے تو ابن زیاد کے ساتھ چلنے لگیں گے. لہذا عصر عاشور آخری جملہ جو حسین ابن علی نے مخاطب کر کے دشمن کو کہا تھا وہ یہی جملہ تھا, یا شیعت آل ابی سفیان, کہا اے آل ابی سفیان کے شیعو. شیعہ تھے, ہاں ہم بھی مانتے ہیں شیعہ تھے. شیعہ تھے, وہ جو 30,000 کا لشکر آیا تھا وہ شیعہ تھا, لیکن کس کا شیعہ تھا؟ یہ امام نے خود بتایا, آل ابی سفیان کے شیعو. کیونکہ شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے, شیعہ پیروی کرنے کا نام ہے. شیعہ کے معنی ہی پیروی کرنا ہے. جو حسین ابن علی کی پیروی کرتا ہوا حسین کے پاس آ جائے وہ علی کا شیعہ اور حسین کا شیعہ ہے. جو آل ابی سفیان کی پیروی کرتا ہوا عمر سعد کے لشکر میں آ جائے وہ آل ابی سفیان کا شیعہ ہے. بہت ہی واضح ہے, دو دو چار کی باتیں. لہذا امام نے جو آخری جملہ فرمایا یہی جملہ تھا, یا شیعتا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, اگر تم آخرت سے نہیں ڈرتے, تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو. یہ اس وقت امام نے کہا تھا جب ان ظالموں نے امام کی زندگی میں, امام کی موجودگی میں خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ دردناک واقعہ پیش آیا تھا. اور جب امام نے مڑ کر یہ دیکھا کہ ایک لشکر خیموں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, تو وہاں پر امام نے یہ جملہ مخاطب ہو کے فرمایا, یا شیعت آل ابی سفیان, یا آل ابی سفیان کے شیعہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بیٹیوں اور نواسیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ وہی کر سکتے ہیں. چونکہ انہوں نے رسول اللہ کے اوپر شب ہجرت حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تاریخ تاریخ سے ملتی جلتی تاریخ. امام نے وہ جملہ کہا لہذا شیعہ کوفہ کے لوگ کون تھے؟ کوفے کے یہ لوگ تھے. ہاں کوفے میں کچھ مومنین بھی تھے, یہ نہیں کہ بالکل نہیں تھے, کوفے میں کچھ مومنین بھی تھے, علی بن ابی طالب کے شیعہ بھی تھے, علی بن ابی طالب کے پیروکار بھی تھے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد کو ابن زیاد کے باپ کے ذریعے سے, جو اس کے پہلے گورنر تھا, اس کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا تھا, اور ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی زندانوں کے اندر تھی. مثلا میثم تمار اس وقت زندان میں تھے جب کربلا کی تیاریاں ہو رہی تھیں, تو میثم تمار زندان میں تھے, مختار اس وقت زندان میں تھے, یہ بڑے نام تھے. اسی طریقے کے اور بہت بڑے بڑے نام تھے جو زندانوں میں تھے. جو کچھ بچے ہوئے تھے انہوں نے ساری رکاوٹوں کو توڑ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے آپ کو پہنچا دیا, جس میں حبیب ابن مظاہر تھے, مسلم ابن اوسجا تھے, ابو سمامہ سیدھاوی تھے. یعنی کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سب سے بڑی تعداد کوفے والوں کی ہے. لیکن کون سے کوفے والوں کی؟ وہ کوفہ نہیں جو خاموش اور ساکت کوفہ تھا, بلکہ کوفے کے وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کے پیروی کرنے والے تھے, جو حسین ابن علی کے شیعہ تھے. شیعت یعنی پیروی کرنے والے لوگ. شیعت کسی مذہب کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو شیعہ ہو گیا. نہ, یہ شیعہ نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ محب ہو, ممکن ہے کہ محبت کرنے والا ہو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, یہ باتیں نہ کرو. ہم اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے, شیعہ شیعہ ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ. کہا پھر کیا؟ کہا اگر تمہیں کہنا تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. جو شیعت ایک آئیڈیالوجی ہے, شیعت ایک مکتب ہے, شیعت ایک آئیڈیالوجی ہے, شیعت ایک مذہب نہیں ہے کہ کچھ لوگ چل پڑے اس کے پیچھے اور لوگ چلنے لگے اور لوگ چلنے لگے تو کیا شیعہ بن گئے. شیعہ یعنی کیا؟ یعنی ایک آئیڈیالوجی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور جب شیعت کی آئیڈیالوجی آتی, تو آئیڈیالوجی کا کام, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں چونکہ بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں, کہ آئیڈیالوجی کا کام یہ ہے کہ زندگی بھر انسان کے ساتھ ہو جائے, نہ کہ تھوڑی دیر رہے تھوڑی دیر نہ رہے. مسجد میں آئے تو ہو جائے, مسجد سے باہر نکلے تو ختم ہو جائے. عزا خانے میں آئے تو وہ آئیڈیالوجی نظر آنے لگے, عزا خانے رسمیں ہوتی ہیں جو اس کا وقت معین ہوتا ہے, اس کی جگہ معین ہوتی ہے. جو بھی رسم انجام دینا چاہے اس کا وقت ہے اس کی جگہ ہے. بعض اس کو غلط سمجھتے ہیں لوگ. مثلا نماز کی رسم انجام دینا ہے, نماز کی رسم مسجد میں ہوتی ہے, خاص وقت میں ہوتی ہے, زہر کا وقت آیا عصر کا وقت آیا, یہ نماز کی رسم. لیکن نماز اگر آئیڈیالوجی ہے تو کہا جائے نماز باہر نکلتی ہے تو بھی نماز ساتھ میں رہتی ہے, کالج جائیں تو بھی نماز ساتھ میں رہتی ہے, یونیورسٹی جائیں تو بھی نماز ساتھ میں رہتی ہے. یعنی اسی نماز کو اگر آئیڈیالوجی سمجھ کے لیا گیا تو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی, ساتھ نہیں رہتی بلکہ آگے آگے رہتی ہے, حفاظت کر رہی ہوتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. لیکن وہ نماز جو فقط رسم کے طور پر اگر پڑھی جاتی ہے, وہ مسجد میں بھی نہیں بچا پاتی, مسجد میں بھی انسان کو نہیں بچاتی. مسجد میں انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, مسجد میں مغرور ہوتا ہے, مسجد میں ریاکار ہوتا ہے, مسجد میں خود بین ہوتا ہے, مسجد میں خود نگر ہوتا ہے, مسجد میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو رسم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسم نہ ہو. دیکھیں ایک توجہ کریں, رسم یعنی کیا؟ رسم کے معنی کیا؟ رسم عربی لفظ ہے. رسم کے معنی ہے کسی بھی عمل کو کسی خاص شکل میں انجام دیا جائے, جس کو کہتے ہیں رسم. عربی میں رسم کے معنی شکل و تصویر کے, کبھی کبھی فوٹو کو بھی کہتے ہیں یہ رسم ہے. کیوں؟ اس لیے اس کی خاص شکل وہاں پر نظر آنے لگتی ہے. اسی طرح عمل کی ایک رسم ہوتی ہے, یعنی جو بھی آپ عمل انجام دیں اس کی ایک رسم ہے. یہ نماز پڑھنا یہ نماز کی رسم ہے, جو ظاہر دکھ رہا ہے اٹھنا بیٹھنا یہ نماز کی رسم ہے. یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں صبح سے لے کر دوپہر شام تک بھوکے ہیں, یہ جو ظاہر دکھ رہا ہے یہ روزے کی ایک رسم ہے. روزے کی رسم اور ہے, نماز کی رسم اور ہے, لیکن نماز کی آئیڈیالوجی اور ہے. یہاں پہ جب آئیڈیالوجی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسم سے منع کیا جا رہا ہے. بہت توجہ کریں, رسم ضروری ہے, چونکہ جو بھی عمل انجام دیا جائے گا اس کی ایک شکل ہونا ضروری ہے, وہ رسم ضروری ہے. لیکن وہ رسم اگر خالی رسم ہوگی بغیر آئیڈیالوجی کے تو اسٹرکچر ہوگا لیکن روح نہیں ہوگی. تو ڈھانچہ ہوگا لیکن روح کے بغیر ہوگا. آدم کے ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرایا گیا، آدم کی روح کو سجدہ کرایا گیا، تو سمجھا آپ نے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، یہ ڈھانچہ تو پہلے سے بنا ہوا رکھا ہوا ہے، لیکن فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب میں اپنی روح ڈال دوں تو سجدے کے لیے گر جانا۔ لہذا سر ڈھانچے کا سجدہ نہیں ہے، لہذا جب تک ہم رسم انجام دیتے ہیں، نماز کی رسم ہو یا روزے کی رسم ہو یا عزاداری کی رسم ہو، جب تک ہم رسم انجام دیتے ہیں کوئی بھی سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب ان رسموں میں ہم حسینیت کی روح ڈال دیتے ہیں، اللہ توجہ کریں، کبھی غلط فہمی نہ ہو جائے، بعض غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلور ہے، بنگلور کا مجمع ہے، بنگلور وہ شہر ہے کہ جو پوری دنیا میں علم کے اعتبار سے مشہور ہے، تو کچھ باتیں میں اشارہ کہہ کے چلا جاتا ہوں، پھر بعد میں سوچتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے، بعد میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے کہا کہ مصائب پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، مرثیہ حصہ ہے، مرثیہ اعضاء کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ مرثیہ جب پڑھ رہے ہوں تو اتنا اس وقت تک پڑھیں، اس وقت پڑھیں جتنا انسان رونے کے لیے تیار ہو، چونکہ مرثیہ کوئی دھن بنانا تو نہیں ہے، مرثیہ میں کوئی ادا دکھانا تو نہیں ہے، مرثیہ میں گریا کرنا ہے، عزاداری ہے مرثیہ کا مقصد، اور عزاداری اور گریا کرنا سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ ہے عزاداری کا، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ لہذا انسان رونے کی حالت میں ہو جب تک، اگر ایک گھنٹہ رونے کے لیے آپ تیار ہیں، ایک گھنٹہ آپ مرثیہ پڑھیں، نہیں عاشور کے دن دن بھر مرثیہ پڑھیں، یہ سارے دن رونے کا ہے، شب عاشور میں بیٹھ کر دن بھر نوحہ پڑھیں، یہ سارے دن ساری شب رونے کی ہے، سارے دن گریا گئے، لیکن جب تک انسان کے جسم میں توانائی، چونکہ ایک حد تک جسم میں توانائی ہوتی ہے، پھر جسم تھک جاتا ہے روتے روتے، رونا بہت سخت عمل ہوتا ہے، یہ آنسو فقط آنکھوں سے نہیں نکلتے، پورے جسم کو نچوڑ کر نکل رہے ہوتے ہیں آنسو، تو جو ہمارے ہیں، جس میں ایک حد تک توانائی ہوتی ہے، جتنی زیادہ جس میں توانائی ہے کوشش کریں روئیں، اور زیادہ روئیں، جتنا دل ہو سکے روئیں، لیکن جب رونے کی توانائی ختم ہو جائے تو پھر اب اتنے سخت مصائب، خاص کر کہتے ہیں سخت مصائب، اتنا زیادہ سخت مصائب کبھی کبھی پڑے جاتے ہیں انسان، تو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سنبھالیں اپنے آپ کو، جب رونے کی توانائی رک گئی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا روکیں، آمادہ کریں اپنے آپ کو، مثلا بیچ میں آپ کچھ اور چیزیں پڑھ لیں، کچھ ذکر حسین ابن علی، کچھ فضیلت پڑھ لیں، یہ ہوتا ہے طریقہ، کچھ کلام پڑھ لیں، کچھ زندگی بیان کریں، کچھ فضائل بیان کریں، انسان اور آمادہ ہو جائے، ٹھیک ہے اور بھی رونے کے لیے آپ تیار ہوں، اور مرثیہ پڑھیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کھانا کھا رہے ہیں اور مرثیہ سن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور کیسٹ لگا کے نوحہ سن رہے ہیں، یہ توہین ہے عزیز وزاداری کی، یہ کہا جا رہا ہے، اس مطلب کی طرف متوجہ ہوں، جو آپ جو عادت بنا رکھی ہے کہ ادھر چل رہا ہے سیڈی چل رہی ہے، اگر خوب حسین ابن علی کے دوسرے ذکر چل رہے ہیں، ترانے چل رہے ہیں، حماسی نہ ہوا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سخت مصائب کا نہ ہوا چل رہا ہے، آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، منہ میں لقمے ڈال رہی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ہزار طرح کی گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور نوحہ بھی چل رہا ہے، آٹھ مہینے دس مہینے کچھ اور چلتا رہا، آج نوحہ چلانا شروع کر دیا، اس سے منع ہے، نوحہ ایک اہتمام رکھتا ہے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی، یہ سمجھیں عزاداری کو، عزاداری کو اس طرح نہ بنا دیں، وہ جو ہمیشہ دشمن سے بھی مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو یہ لبوں پر مسکراہٹ تک نہیں آتی تھی۔ یہ نہیں کہ فقط کالا کپڑا پہن لیا ہے تو عزاداری کافی ہے، کالا کپڑا ایک علامت ہے غم کے ظاہر کرنے کی، لیکن کالے کپڑے سے کہیں زیادہ چہرے سے عزا ظاہر ہونا چاہیے، سمجھا آپ نے، آنکھوں سے انسان لگے کہ عزادار ہے، اپنے ہر عمل سے لگے کہ عزادار ہے، اپنے کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، آنے سے، جانے سے، ہر عمل سے انسان کو لگے کہ یہ لوگ عزادار ہیں، تو جو ہمیں آپ نے اس پر تاکید کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ شہادت کی تاریخ ہو، بریانیاں کھا رہے ہوں اور کہا کہ ہاں مرثیہ پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ کیا ہے؟ شہادت کے شبوں میں بریانی کھلائی جا رہی ہے، شہادت کے دن میں بریانی کتنا کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ ہزار طرح کا کھانا کھلایا جا رہا، سمجھتا یہ سارا فقر ہے. اچھا ہے، یہ کھلانے کا فلسفہ ہے، کھلانے کو رکھا گیا، کھلائیں. کھلانا اس لیے رکھا گیا تاکہ بہت سارے لوگ جو حسینیت کو نہیں جاننا چاہتے اس کھانے کی لالچ میں آئے یہاں پر. ہاں جب کھانے کی لالچ میں آئے تو یہاں سے جانے لگے، آئے تھے کھانے کے لیے، جا رہے ہو تو حسینیت اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ راز رکھا گیا تھا، فلسفہ یہ رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو تبرک دیا جائے، لوگوں کو غیروں کو دیا جائے، یعنی کہ خود ہی سب کچھ کر لیں. سن تبرک کا سارا فلسفہ یہ تھا کہ غیروں کو بلایا جائے. عزا خانے الگ کیوں بنائے گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا عزا خانے کیوں الگ سے بنائے گئے، حسینیہ کیوں الگ سے بنائے گئے؟ ان کا نام بھی اس زمانے میں امام باڑا رکھا گیا، عام طور سے امام باڑا اسے کہا جاتا تھا، یعنی لوگوں جو ایسا لفظ جو عام طور سے لوگ ہندو بھی اس کو سمجھ جائے، عام لوگ بھی سمجھ جائیں. کیوں رکھا گیا؟ کیا مسجد میں مجلسیں نہیں ہو سکتی تھیں؟ مسجد میں مجلسیں ہو سکتی تھیں. جس طرح مسجد میں آپ عبادت انجام دیتے ہیں، نماز کی مجلس بھی ایک عبادت ہے، علم کی باتیں بھی عبادت ہے، دین کی باتیں بھی عبادت ہے، ذکر حسین ابن علی بھی عبادت ہے، یہ مسجد میں بھی عبادت ہو سکتی تھی. لیکن عزا خانے الگ سے اس لیے بنائے گئے تاکہ بہت سارے لوگ جو مسجد میں نہیں آ سکتے، توجہ کریں اس مسئلے پر، تاکہ وہ بھی آئیں عزا خانے میں، تاکہ ان کو متوجہ کیا جائے. کسی لالچ کی وجہ سے آئے، کھانے کی وجہ سے آئے، تبرک جس کی وجہ سے آئے، یہ مسجد میں نہیں آ سکتے تو عزا خانے الگ بنائے گئے، اہتمام کیا گیا. ابھی ہم نے عزا خانوں کو بھی اپنے ہی سے محدود کر رکھا ہے، کیونکہ ہم رسم انجام دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں. بہت توجہ کریں ان رسموں کو. ہم نے کہا رسم کی منع نہیں کیا جا رہا ہے، رسم کو باقی رہنا ہے، غلط نہیں فائدہ اٹھائیں کل جا کے لوگ، غلط فائدے نہیں اٹھائیں، غلط نتیجہ نہیں لیں. یہ رسمیں سب ہیں اپنی جگہ پہ، جتنے بھی صحیح رسمیں ادا سب اپنی جگہ پہ باقی ہیں اور سب باقی رہیں، لیکن ان رسموں میں جب تک حسینیت کی روح نہیں پڑے گی یہ رسمیں سجدے کے لائق نہیں بنا پائیں گے ہم. توجہ فرمائیے آپ نے، یہ رسمیں احترام کے لائق کب بنیں گی؟ جب اس میں حسینیت کی روح ڈالی جائے. حسینیت کی روح کب پڑتی ہے؟ جب حسینیت کی آئیڈیالوجی اس میں ڈال دی جائے. جو بھی دنیا میں ہے الحمدللہ بہت تیزی سے حسینیت کی آئیڈیالوجی دنیا کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے. میں دور بہت زیادہ دور چلا گیا. اللہ تو قرآن نے کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ، بیٹھے ہوئے لوگ ہر حالت میں مطمئن ہوتے ہیں، ہر حالت پر خوش ہوتے ہیں، ہر حالت پہ راضی ہوتے ہیں. کوئی حالت ان کو تبدیلی کرنے کے لیے کچھ تبدیلی ان کو نہیں چاہیے، سب بہتر نظر آتا ہے. انبیاء آتے ہیں تو ان کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں نظر آتی، سب تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کا اخلاق تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا دین تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا علم بہتر کرنا چاہتے ہیں. تبدیلی کی بات آئے تو فقط دین کی باتیں نہیں ہیں، علم بھی دینا چاہتے ہیں. انبیاء سب سے بڑا خزانہ لے کے آئے تھے، علم لے کے آئے تھے. کیا وہاں کہ یہاں کی علمی حالت پر ہم بالکل مطمئن رہے، راضی رہے کہ بہت اچھی حالت ہے؟ یعنی جو شہر علم کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس شہر میں باب علم کے نمائندوں کی طرف سے ایک بھی اسکول موجود ہے نا، ہم کہ بہت ہی اچھا ہے، مطمئن رہے، خوش رہنے کی حالت ہے، ہے نا؟ ہے کوئی اسکول؟ پتہ نہیں، اگر ہو تو بتائیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کہیں نہیں دکھائی پڑا، کسی نے بتایا بھی نہیں. کہ کن لوگوں کی طرف سے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں. باب علم کے ماننے والے ضرور ہیں، لیکن باب علم پر بیٹھنا بھی تو سیکھیں آ کر. دروازہ آنے کے لیے ہے، ماننے کے لیے فقط نہیں عزیزو، توجہ فرمائیں. دروازے پر آیا جائے. دروازہ کس لیے رسول اللہ نے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ تاکہ اس دروازے تک لوگ آئیں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کے آئیں اس دروازے تک. یہ نہیں کہ دروازے پہ آ کر چوم کے دروازے کو واپس چلے جائیں. دروازہ فقط چومنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. مالک اشتر امیر المومنین کے سامنے جاتے ہوئے شرما رہے تھے کہ کیسے امیر المومنین کے سامنے جاؤں، جس نے سارا حق علی ابن ابی طالب کا ادا کر دیا تھا. لیکن جب امیر المومنین کو جنگ صفین میں ایسی مشکل حالت میں دیکھا تو سوچ سوچ کے درد ہو رہا تھا دل میں کہ کیسے علی ابن ابی طالب کے سامنے جاؤں، اس دروازے پہ کیسے جاؤں جو اس دروازے کا حق نہیں ادا ہوا. یہ باب علم اس کو قرار دیا گیا تھا. باب علم کس لیے ہے؟ باب علم اس لیے ہے کہ باب علم تک ہر ایک کو لایا جائے، پکڑ پکڑ کے لایا جائے، ہر بہانے سے لایا جائے، حسینیہ الگ بنا کر لایا جائے، چونکہ مسجد میں سب نہیں آ سکتے، حسینیہ تک آئے، حسینیہ کے ذریعے سے باب علم تک جائیں. باب علم تو کبھی بند نہیں ہوتا. ابھی آپ دوسری اس کے پہلے والی مجلس میں عرض کیا کہ باب علم سے مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ باب علم یعنی علی، اس کا مطلب اور کوئی باب علم نہیں ہے. نہ، رسول اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے. سن 40 ہجری تک علی ابن ابی طالب باب علم ہے. 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے تو حسن ابن علی باب علم ہے. سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو حسین ابن علی باب علم ہے. یہ علم کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، یہ علم کا وہ دروازہ جو آج تک کھلا ہوا ہے. عزیزو، فقط جانے والوں کی مشکل ہے، جانے والے اس علم تک جانا نہیں چاہتے. جن لوگوں کو اس علم تک جانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے ان تک جانا نہیں چاہتے. تو سمجھا ہم نے، ابھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ابھی لوگ باقاعدہ عمدن آ کر رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کس سے روک رہے ہیں؟ کس کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ اگر عالم کی طرف جانے سے روکا گیا، اگر مرجع کی طرف جانے سے روکا گیا، اگر فقیہ کی طرف جانے سے روکا گیا، تو کس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہ یہ بتائیں، نہ واضح طور پر بتائیں کس کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہاں تو کہا گیا کہ یہ باب علم کے دروازوں تک آنے کے ذریعے ہیں. العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء کی وراثتیں ان کے پاس دی گئی ہیں. امام نے جاتے جاتے فرمایا کہ میرے بعد یہ لوگ ہوں گے جن سے تم آ کر لینا. خوب، کس کے پاس جائیں؟ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہے واضح ہے نا. وہ جو فقط اور فقط اللہ اور رسول اور امام کے کلام کے سوا کہیں سے بھی استفادہ نہیں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ جو اپنی خواہشات سے استفادہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس سے استفادہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر ان کی تقلید سے انسان بچے گا تو کسی کی تقلید نہیں کرے گا. نہیں، ہاں، علماء کی تقلید سے بچے گا تو کسی جاہل کی تقلید کرنی پڑے گی. سامنے جاہل لوگ موجود ہیں، بغیر تقلید کو تو نہیں ہے انسان، بغیر تقلید کے تو کوئی نہیں ہے. تقلید تو کرنی پڑے گی، کیونکہ خود نہیں جانتا، خود ساری حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتا، خود پورے قرآن کو نہیں سمجھ. اگر عربی بھی جان رہا ہوتا تو بھی نہیں سمجھتا، چونکہ حدیثوں کو ترجموں سے نہیں سمجھا جا سکتا، علوم ہے اس کے لیے. اگر وہ حتی عربی بھی جان رہا ہوتا تب بھی حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا نا، تو کیا کرے گا؟ اگر وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں اس باب کے، اگر ان کے سامنے نہیں جائے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، تو کس کی بات مانے گا؟ وہ کسی جاہل کی بات ماننی پڑے گی. اگر ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو کسی دھوکے باز، دھوکے باز ہوتے ہیں نا، آؤ ہم تمہیں یہ لکھ کے دیتے ہیں، آؤ تمہیں ہم یہ کرتے ہیں، تمہارا علاج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جب تم مریض ہو تو میں نے سسٹم بنایا، طبیب کے پاس جاؤ. جناب موسیٰ سے کہا، جب تم، موسیٰ نے کہا کہ ہم ہمیں صرف اللہ آ کر شفا دے گا، اللہ شفا دے گا. کہا موسیٰ یہ وہابیوں والا کام نہ کرو، اللہ شفا دے گا. ہاں، اللہ ہی شفا دے گا، لیکن اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے شفا دینے کا ایک نظام بنایا ہے. لہذا اللہ موسیٰ کے پاس فرشتہ ہے کہ موسیٰ اگر تمہیں شفا حاصل کرنی ہے تو طبیب کے پاس جاؤ. تم نبی ہو لیکن نبی ہوتے ہوئے بھی جسم کے علاج کے لیے طبیب کے پاس جاؤ. وہ اس طبیب کو اگر روح کا علاج چاہیے ہوگا تو تمہارے پاس آئے گا، لیکن جسم کا علاج چاہیے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ. طبیب یعنی ڈاکٹر. خوب، اگر ایک ڈاکٹر ایکسپرٹ کے پاس جسم مریض ہوا، اگر ایک طبیب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی بابا کے پاس جائیں گے، کسی ملا کے پاس جائیں گے، جو بیچارہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا، وہ چار پیسوں کا محتاج ہے کہ چپکے سے چار پیسے اس کے ہاتھ پہ دو تو اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا. وہ جو اپنی مشکل نہیں حل کر سکتا، وہ آپ کی مشکل کیا حل کرے گا؟ تو ایسے دھوکے باز ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسے دھوکے دینے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. لہذا جب تمہارا جسم مریض ہو تو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تاکہ اطمینان ہو کہ جو چیز دے گا صحیح دے گا. لیکن جب اس روح کو اور اس دین کو جب ضرورت پڑے تو کس کے پاس جاؤ؟ کسی ایکسپرٹ عالم کے پاس جاؤ، جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ جب وہ دے گا تو صحیح دے گا. نفس داخل نہیں کرے گا، خواہشات داخل نہیں کرے گا. تو جو ہمارے ہیں، اتنی سیدھی سی بات، بہت سادی سی بات ہے. یہ نہیں کریں گے تو جانا پڑے گا, کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا, مجبور ہے انسان جانے کے لیے. گھر بنوانا پڑے گا تو کسی انجینئر کے پاس جانا پڑے گا, خود تو گھر نہیں بنا سکتے, ایکسپرٹ اس کا وہ ہے. کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑے گا, ایکسپرٹ وہ ہے. کہ ہر چیز میں ایکسپرٹ کو ڈھونڈ رہے ہو, جب دین کا مسئلہ آتا تو کسی بھی جاہل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہو. عجیب ہے نا, عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھانی ہوتی ہے تو کہتے یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ شرطیں ہیں, یہ شرطیں ہیں, یہ شرطیں ہیں, جبکہ نماز کا معاملہ اللہ جانتا ہے. نماز اگر کسی نے آ کر پڑھائی دی ہے, آپ نے اچھی نیت سے نماز پڑھ لی ہے, تو خدا جانے شاید وہ قبول کر لے, ہے نا. بکرا کو ذبح کرنا ہوتا تو کہتے ایسا بکرا ہونا چاہیے, ایسا بکرا ہونا چاہیے, دم نہیں کٹی ہونی چاہیے, سنگ نہیں ٹوٹی ہونی چاہیے. اور جب دین لینے کی باری آتی, کوئی بھی آ کر دین دے کے چلا جائے. یہ حالت ہے, یہ حالت ہے ہماری, جو بھی آئے جو بھی کہہ کے چلا جائے. اگر دین کو اسی ممبر پہ پامال کر کے چلا جائے, دین کی سینکڑوں آتوں کو ایک جملے میں آ کر پامال کر کے چلے. میں نے سنا ابھی انہیں چند دنوں یہ باتیں کی گئی ہیں, انہیں چند دنوں میں. قرآن آ کر 73 آیتوں میں کہتا ہے, 73 آیتوں میں کچھ میں نے شمار کی ہیں, 73 آیتوں میں ایک ساتھ ایک جگہ قرآن میں کہا کہ ایمان اور عمل صالح. ایک دو آیتیں نہیں ہیں, اور اگر ایمان عمل صالح تھوڑا لفظوں کو بدل دے تو اور بھی آیتیں موجود ہیں, لیکن اسی مطلب کو بیان کر رہی ہیں. 72-73 جگہوں پہ قرآن کہتا آمنوا وعملوا الصالحات. اب جا کے قرآن پڑھیں, سب آپ پڑھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کتنی جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہوا ایک ساتھ. اور آ کر یہاں پہ کہا جاتا نہیں, فقط ٹھیک ہے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے, یہی کافی ہمارے لیے. یہ قرآن کی 73 آیتوں کی ایک ساتھ مخالفت کی گئی, ممبر پر آ کر مخالفت کی گئی. اور انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ, کتنی اچھی بات, پسند ہے مجھے. یہ بنی امیہ نے مذہب قائم کیا تھا, بنی امیہ نے اپنا سیاسی مذہب قائم کیا تھا. کیوں قائم کیا تھا؟ اس لیے قائم کیا تھا کہ اگر لوگ ہمارے عمل کو دیکھیں گے, ہمیں شراب پیتا دیکھیں گے, ہمیں درباروں میں دیکھیں گے, ہمیں برائیاں کرتے دیکھیں گے, تو لوگ آ کر ہم پر اعتراض کریں گے. لہذا ایک ایسا مذہب قائم کرو جس میں یہ ہو کہ عمل کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, فقط ایمان کافی ہے. اور ایمان کیسے پہچانے گا؟ ایمان تو کسی کا سمجھ نہیں, جو ایمان دل میں چھپا ہوا ہے. لہذا کوئی بنی امیہ کے حاکموں پر آ کر اعتراض نہ کرے. انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی, وہ یہ کہ عمل کی باتیں نہ کرو, فقط ایمان کافی ہے. پورا فرقہ بنایا انہوں نے, توجہ کریں اس مسئلے پر, پورا فرقہ بنایا. اور وہ فرقہ ایسے تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, تو ممکن ہے آ کر یہیں پر ہم قرآن کی سینکڑوں آیتوں کو ایک جملے میں پامال کر کے چلے جائیں, تباہ کر کے چلے جائیں. بیٹھنے والے لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے, کچھ نہیں ہو. صحیح بات کی جائے تو اس پہ اعتراض کرنے والے ہزار نظر آئیں. توجہ فرمائی ہم نے, اگر صحیح بات پیش کی جائے تو اس پہ سوال کھڑا کرنے والے, سوال اچھی چیز, سوال کرنا ہر ایک کو حق ہے, اور خدا ان کو اجر دے کہ جو آ کر اخلاص کے ساتھ اور جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں. بہت ہی محترم ہیں وہ لوگ جو آ کر سوال کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ احترام ان کا جو آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. سوال کریں, اچھا ہے سوال کریں, لیکن اچھی بات کی جائے اس پر فتنے کھڑے کیے جائیں. اور آ کر اتنی زیادہ قرآن کی آیتوں کو پامال کر کے چلا جایا جائے, ایک بھی سوال کوئی اٹھانے والا نہ ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بیٹھنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گھروں میں, کہ بیٹھنا ہے ہمیں, کچھ نہیں کرنا. تو جو ہم آ رہے ہیں کوئی نہیں بولے. یزید کی حکومت بن جائے, کوئی ایک بھی اعتراض نہ کرے, اور حسین ابن علی حج کو چھوڑ کے جانے لگے, سینکڑوں اعتراض کرنے لگے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شعور ختم ہو جاتا ہے. سمجھیں ان مسئلوں کو, یہ ایسا اہم مسائل ہیں. ایسے نہیں کہ دین لے کے جو کچھ کرتے ہیں سب دین ہے, اخلاص سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, خلوص سے کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں, خلوص سے دنیا کے 7 ارب لوگ جو کچھ کرتے ہیں سب خلوص سے کرتے ہیں. جو بتوں کے سامنے جا کے سر جھکاتا ہے وہ بھی خلوص ہی سے سر جھکاتا ہے, اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. ہے جو 500 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے آتا ہے تاکہ ایک بت کے سامنے سر جھکا دے, اس کے خلوص میں کوئی شک نہیں عزیزو، فقط اس کی معرفت اور شعور میں مشکل آ گئی ہے. تو جو ہم آپ نے لہذا حق باتوں پر آ کر اعتراض کیا جائے اور باطل باتیں کی جائے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے تو خلوص کی کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ کی مشکل ہے، یہاں پر پہچاننے کی مشکل ہے، پہچانا نہیں کیا ہے. اب قرآن کی اس آیت کو انشاءاللہ بعد میں آپ جا کے آیت خود پڑھیں گے، چونکہ واقعی فرصت نہیں رہے گی. سورہ نساء کی 95 نمبر آیت ہے جہاں پر 3 مرتبہ ایک ساتھ کہا گیا یہ برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھے ہوئے لوگ اور مجاہدین لوگ، مجاہدین نے جو بھی راہ خدا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں فقط تلوار چلانا چاہتے ہیں. تلوار چلانے کی جب باری آتی ہے تو میدان میں تلوار لے کے مقتل میں آ گئے کربلا میں، لیکن ہر وقت تلوار نہیں اٹھائی جاتی. حسین ابن علی 10 سال تک امام رہے، ہر وقت تلوار نہیں اٹھائی امام نے، لیکن امام مجاہد ہمیشہ رہے. یاد رکھیں چونکہ مجاہد ہونا ایمان کی شرط ہے. اصل ایمان شروع ہی نہیں ہوگا جب جہاد نہ ہو انسان کی زندگی میں. جب لوگوں نے آگے پوچھا امیر المومنین ایمان کیا ہے، مل ایمان، یہ نہج البلاغہ ہے. یہ نہج البلاغہ جو بہت مظلوم کتاب ہے، ہمارے ایک بزرگ کے کہنے کے مطابق کہ قرآن میں کم سے کم لوگ آ کے استخارہ کر لیتے ہیں، قرآن کے نیچے سے گزر جاتے ہیں سفر کرتے وقت، لیکن نہج البلاغہ تو اتنی مظلوم کتاب ہے کہ کوئی اس کے نیچے سے بھی نہیں گزرنا چاہتا، اس کو استخارے کے لیے بھی نہیں کھولتا. مظلوم کتاب، بہت ہی مظلوم ہے نہج البلاغہ. عوام میں سر نہیں مظلوم ہے، ممبروں پر نہج البلاغہ مظلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باب علم پر آنا نہیں چاہتے، باب علم کا نام تو سننا چاہتے ہیں لیکن باب علم پہ آ کر ٹھہرنا نہیں چاہتے، چونکہ باب علم میں ٹھہرنے کے ذریعہ ہے نہج البلاغہ، چونکہ وہ علم کا دروازہ نہج البلاغہ نے آ کے کھول دیا ہے، وہ سارے دروازے آ کر نہج البلاغہ میں کھلے ہوئے ہیں. لہذا امام کیا فرماتے ہیں، امام نے نہج البلاغہ میں آ کر وہ سارے حسین کلمات، وہ ساری حکمتیں آ کر امام نے بیان کی. امام نے نہج البلاغہ میں آ کر سارے راز کھولے جو پہلی مرتبہ شاید انسان کو سمجھ، نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ایک مرتبہ سمجھ میں نہ چلو چھوڑو نہیں سمجھ میں آئی. اگر کسی معمولی رائٹر کی کتاب ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیسا کیا لکھا نہیں معلوم، لیکن جو کلام امیر المومنین کا کلام ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھا جائے. ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے 2 مرتبہ سمجھا جائے، 10 مرتبہ سمجھ میں نہ آئے 20 مرتبہ سمجھا جائے، کہ جو امیر المومنین کا کلام ہے. یہ کوئی معمولی انسان کا کلام تو نہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا جس نے ایسے ہی کسی نے کچھ لکھ دیا ہوگا، نہیں، اللہ کے حکمت کے نمائندے کا کلام ہے، یہ حکیم کا کلام ہے. توجہ بھائی آپ نے، لہٰذا یہ قرآن کی آیت جس میں کہا کہ یہ برابر مجاہد، امیر المومنین نے کیا فرمایا بیان کرنے جا رہے تھے. جب امیر المومنین سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو کہا الایمان علی اربع دعائم، 31 نمبر حکمت ہے جہاں تک اگر مجھے یاد ہے، 31 نمبر حکمت، 3rd chapter جو حکمتوں کا ہے سینگ آف وزڈم، اس میں 31 نمبر کا الایمان علی اربع دعائم. ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلرس ہیں ایمان کے. ایمان کی بلڈنگ 4 پلرس پہ کھڑی ہوتی ہے، الصبر والیقین والعدل والجہاد. اگر جہاد نہ ہو انسان کی زندگی میں تو ایمان شروع ہی نہیں ہوتا. تو جو ہمیں آپ نے، لیکن جہاد یعنی تلوار چلانا صرف نہیں ہے، ضرورت پڑے تو تلوار بھی چلے گی، لیکن جہاد یعنی ایک راہ خدا میں اپنی زندگی کو ڈال دینا، اللہ کے لیے کچھ کرنا، اللہ کے لیے اسکول کھولنا، اللہ کے لیے بغیر نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. یاد رکھیں عزیزوں، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا چلو نماز پڑھ لو، چلو تسبیح پڑھ لو، نہیں، اللہ کے لیے. جب انسان اللہ کی راہ میں آ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے کمپنی میں جا رہا ہو تو بھی اللہ کے لیے جا رہا ہو، دکان پہ جا رہا ہو تو بھی اللہ کے لیے جا رہا ہو، مجلس میں آ رہا ہو تو بھی اللہ کے لیے آ رہا ہو، علم کے لیے جا رہا ہو تو بھی اللہ کے لیے جا رہا ہو. ضرورت کو جہاد یعنی کیا، مجاہد یعنی کیا، مجاہد یعنی وہ کہ جس کو کھٹکتی ہے کچھ بات، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ بہتر ہونا چاہیے، اس معاشرے کی علمی حالت بہتر نہیں ہے، لہذا اس کو صحیح ہونا چاہیے. بہت ہی ناگوار گزرتا یہ منظر کہ جب دیکھیں اپنی بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو، کہ سر پر حجاب کیا ہوئے ہوں لیکن اسکرٹ پہنے ہوئے ہوں. نہیں دیکھتے آپ؟ نہیں دکھائی پڑتا؟ یہ سب کو دکھائی پڑتا ہے، بہت ہی ناگوار منظر. ٹھیک ہے جو حجاب نہیں کرنا چاہتا اس کی اپنی مرضی، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں، جس کا سر بتا رہا ہے کہ یہ میری بیٹی حجاب کرنا چاہتی ہے لیکن وہ حجاب کیوں نہیں کر پا رہی ہے، وہ اسکرٹ پہن کے کیوں اسکول جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی ایسا میدان فراہم نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے. وہ یہ اچھا لگتا ہے واقعی، یہ اچھا لگتا ہے ایک علم کے شہر میں، یہ اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا؟ کم سے کم باب علم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بات زیب نہیں دیتی، سب کے لیے زیب دے وہ الگ مسئلہ ہے، کم سے کم قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بات زیب نہیں دیتی۔ یہ ناگوار منظر ہے، بہت ہی ناگوار منظر، بہت ہی دردناک منظر ہے، بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے۔ لیکن جب تکلیف ہوگی، جب درد ہوگا، تو انسان سوچے گا کچھ کرنے کی، تب گھر سے نکلے گا، تب اس کی فکر اٹھے گی، تب مسجد سے نکلے گا، مسجد میں آگے مطمئن ہوگا، مسجد میں آگے بس کافی ہے، اتنا یہی اتنا کافی ہے نہیں، فقط مسجد میں آنا تو جہاد نہیں ہے، فقط مسجد میں آ جانا تو کافی نہیں ہے، کعبے میں جا کر بیٹھ رہنا کافی نہیں ہے۔ زبیر، عبداللہ ابن زبیر جا کے کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، سالوں سال تک کعبے میں بیٹھا رہا، عبداللہ ابن زبیر سالوں سال تک کعبے میں بیٹھا رہا، تلوار بھی چلاتا رہا، لیکن وہ تلوار جہاد نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی راہ میں نہیں چل رہی تھی، اپنی حکومت کی راہ میں چل رہی تھی۔ تو جو ہے آپ نے جہاد راہ خدا میں نکلنے کا ہنر آ جائے انسان میں۔ اور یہ ابھی عزیزوں، بس ایک بات میں عرض کر دوں جو بہت ضروری، ابھی تک نہیں عرض کر پایا، کہ الحمدللہ شیعہ آئیڈیالوجی میں، حسینیت کی آئیڈیالوجی میں ابھی اتنی توانائی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی دوسروں تک جانے لگی ہے، ہم تک نہ آئے یہ اور بات ہے، لیکن دوسروں تک جانے لگی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، یہاں پہ میرے خیال سے اگر اہل سنت برادران بھی موجود ہیں یا آواز جا رہی، اس مطلب کو بہت غور سے سنیں، اہل سنت آئیڈیالوجی کا یہ حصہ تھا 1400 سال سے، یہ حصہ تھا کہ جو حاکم ہے وہی اول الامر ہے، سمجھ رہے ہیں یہ بات نا؟ بہت غور سے سنیں، جو ہماری مجلس میں آپ کو بہت زیادہ تعریف کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن آپ فکر کر رہے ہیں، مجبور ہیں فکر کرنے کے لیے، یہی کر لیں، بہتر نہیں مجھے چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کیا، یعنی جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرنا، اولی الامر یعنی جو بھی امر دینے والا ہے، جو بھی حکومت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنا، یہ ایک آئیڈیالوجی کا حصہ تھا، تھا یا نہیں تھا؟ لہذا اس پورے 1400 سالوں میں دیکھیں، کبھی بھی برادران اہل سنت نے، ہم احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں، کبھی بھی برادران اہل سنت نے حکومتوں کے خلاف قیام نہیں کیا۔ تو جو ہمیں قیام سمجھ رہے ہیں نا، قعود و قیام، اب یاد رہی ہے لفظ، قعود یعنی بیٹھے ہوئے لوگ، قیام کرنے والے نے اٹھ کھڑے ہوئے لوگ، کبھی بھی قیام نہیں کیا، کبھی بھی نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی بھی نہیں اٹھے، پوری تاریخ گواہ۔ یزید جیسا انسان بھی آ گیا 50 سالوں میں، صرف رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد یزید جیسا انسان آ گیا، لیکن یزید کے خلاف بھی قیام نہیں کرنا چاہا، اتنا چاہا کہ یزید کے بجائے حسین آ کر حکومت کرے تو بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ حسین آ کر حکومت کریں گے حسین ہمارے امام ہو جائیں گے، اس لیے نہیں بلایا تھا کوفے والوں نے، یاد رکھیں، کوفے والے صرف اس لیے بلا رہے تھے کہ یزید کی حکومت ہوگی تو ظلم ہم پر ہوگا، ہماری جائیداد چھینی جائے گی، ہمارا رزق چھینا جائے گا، حسین آئیں گے تو خود نہیں لیں گے، جو ہوگا ہمیں دیں گے، یاد رکھیں۔ امام سمجھ کے نہیں بلا رہے تھے، بس ہاں کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں تو خود کچھ نہیں کھائیں گے، بلکہ اپنے گھر کی روٹیاں بھی ہمیں دے دیں گے، اس لیے وہ بلا رہے تھے، امام سمجھ کے نہیں بلا رہے تھے۔ ہاں کچھ لوگ امام سمجھ کے بلانے والے بھی تھے، جو امام سمجھ کے بلا رہے تھے وہ کوفہ چھوڑ کے حسین ابن علی کے پاس بھی آ چکے تھے۔ توجہ، یہ بات اچھی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ لیں، چونکہ بہت سارے جوان پوچھتے ہیں کہ کیا بتائیں، ہمارے ہم سے سوال گیا، یہ کالج میں سوال کیا جاتا ہے، اسکول میں سوال، بتائیں ان کو کہ یہ مسئلہ ہے، کوفے کی تاریخ جانتے رہیں آپ، ابھی فرصت نہیں کہ کوفے کی تاریخ پیش کی جائے، اتنا جو تھوڑا سا بتایا کہ اس کو محفوظ رکھیں، خاص کر جوان محفوظ رکھیں۔ تو کیا ہوا، ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے اہل سنت کی کہ کسی بھی حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا، یزید بھی آئے بیعت مانگی جائے ٹھیک ہے بیعت کر لیں، رسول اللہ کے اصحاب کا، پھر بعد میں ابھی تک بھی آ کر یزید کا اتنا گندا کارنامہ دیکھ کر ابھی بھی آ کر لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ابن زیاد نے قتل کیا تھا، اگر ابن زیاد نے قتل کیا تھا تو حکومت کے آنے کے فوراً دوسرے دن خط کس نے لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ سر کاٹ لو؟ ابن زیاد نے خط لکھا تھا، خط ابن زیاد نے لکھا تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو سر کاٹ لو۔ چلو کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، اسیر کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، کوفے تک ابن زیاد اسیر بنا کے لایا، کوفے سے شام تک ابن زیاد نے اسیروں کو بھیجا، شام میں کس نے اسیر بنا کے رکھا؟ ابن زیاد وہاں پہ موجود تھا۔ شام میں حسین ابن علی کے سر سے کون کھیل رہا تھا؟ ابن زیاد کھیل رہا تھا۔ شام میں کون یہ نعرے بلند کر رہا تھا، کاش بدر کے لوگ ہوتے اور آ کر دیکھتے کہ میں نے کیسا انتقام لیا ان کا۔ شام میں کون یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی النزل، ہاشم نے بنی ہاشم نے فقر حکومت کرنے کا ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا نہیں مانتے، چلو یزید پچھتا رہا تھا۔ اچھا چلو پچھتا رہا تھا، پھر یزید نے صرف حسین ابن علی کا قتل تو نہیں کیا ہے؟ حسین ابن علی کے قتل کے بعد یزید نے مدینے میں جب بغاوت ہوئی تو مدینہ میں اپنا لشکر بھیج کر، مدینہ جہاں ابھی اصحاب کی اولاد موجود ہے، اصحاب بھی موجود ہیں، اصحاب کی بیٹیاں موجود ہیں، اصحاب کی بہویں موجود ہیں، پورے مدینے کو اجاڑ دیا اور 3 دن تک مدینے کو آزاد کر دیا، جس کے نتیجے میں اصحاب کے گھروں میں ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ نہیں جانتے یہ جو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں اہل سنت کے بزرگ علماء، اگر نہیں جانتے تو جانے ہی ہیں، اصحاب کی بہویں اور اصحاب کی بیٹیاں مدینے میں موجود ہیں، اصحاب کی بیویاں بھی ابھی تک موجود ہیں۔ اس مدینے کو 3 دن کے لیے آزاد کر دیا، رسول اللہ کے مدینے کو، رسول اللہ کی مسجد میں آ کر گھوڑے باندھے گئے، استبل بنایا گیا گھوڑے کا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر تیسرے سال، 3 سال حکومت تھی، تیسرے سال جا کر مکے پہ حملہ کیا، کعبے پر حملہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو کچلنے کے لیے، اور جب وہ جا کر اندر چھپ گئے، چونکہ چھپنے والے لوگ تھے، وہ جا کر اندر چھپ گئے تو یزید نے مکے کے قریب کی پہاڑیوں سے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے کعبے پر پھینکے۔ یہ نہیں جانتے یہ لوگ یزید کیا ہے، نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہا کہ میں لہذا بیعت کر لیں گے، یہ آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ بہت توجہ کرے، تھوڑا اگر معاف ہو جائے گا، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے معاف کیجیے گا، یہ بات پوری ہو جائے، کہ یہ آئیڈیالوجی کا ہمارے حصہ ہے، ہم یزید کی بیعت کریں گے۔ لہذا بہت ہی مقدس ہوتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، بہت ہی مقدس ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، واقعاً عبادت کرنے والے ہیں، اتنا زیادہ عبادتیں کرتے تھے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقدس کے نام سے مشہور تھے۔ جناب مختار کے بہنوں ہی بھی ہوتے ہیں، 2 مرتبہ جناب مختار کو انہوں نے آزاد کروایا، یہ اچھا بھی کام تھا یزید کے بعد سفارش کر کے، چونکہ ان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا یزید، اتنے زیادہ مقدس جانے جاتے تھے کہ ان کی بات کو یزید نہیں ٹال سکتا تھا، اتنے مقدس ہوتے ہوئے لیکن آئیڈیالوجی وہی ہے۔ لہذا ایک دن نکلے اور حجاج ابن یوسف جیسے صفاق، جس نے ہزاروں انسان کو قتل کیا تھا، اس کے پاس آگے کہتے ہیں میں تیری بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں بیعت کرنے آئے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث یاد آئی گئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی جہالت کی موت ہے۔ کہا امام کون ہے؟ کہا تو امام ہے، یہ امام ہے، مروان کا گورنر امام ہے، عبد الملک ابن مروان کے گورنر امام ہے، بیعت کرنا ہے، حاکم ہے، کیونکہ حاکم ہے لہذا بیعت کرنا ہے۔ کہا کہ نہیں ابھی آرام کر رہا ہے، ابھی رات ہے، کل صبح آنا۔ کہا نہیں، اگر میری رات میں آج موت ہو جائے تو میری موت جہالت کی موت ہے، مجھے اسی وقت بیعت کرنا ہے، مجھے اسی وقت بیعت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو لوگ نہیں سمجھتے، دین کا مسئلہ آتا ہے واقعاً انسان عقل استعمال نہیں کرتا۔ دین کی ایک بہت بڑی مشکل ہے عزیزو، یہ بہت غور کریں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، سب کے لیے مشکل ہے، چاہے غیر مسلمان ہو، دین کی ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جب پیسہ کمانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، گھر بنانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، ہر کام میں عقل کو استعمال کرتا ہے، لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل عقل کو چھوڑ دیتا ہے آزاد، کوئی بھی عقل کا استعمال نہیں کرتا، کوئی بھی کچھ نہیں سمجھنا چاہتا، کیا آگے کہہ دیا جائے سمجھنے کو تیار، کیا بول دیا جائے سب سننے کو تیار، سب پہ واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، سب پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہے یہ؟ کہ نہیں بیعت کریں گے، کہ نہیں آرام کرے، کہ نہیں بیعت کریں گے، ورنہ رات میں موت ہو گئی تو میری موت جہالت کی موت ہوگی۔ جب یہ جا کے کہا حجاج ابن یوسف سے, فرصت نہیں ورنہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے عزیز, حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف کہا کہ اتنا زیادہ تاکید کا, ٹھیک ہے لے آؤ. لے کے آئے, وہ لیٹا ہوا تھا بستر پر, نہیں معلوم کیا کر رہا تھا, آرام کر رہا تھا, شراب پی رہا تھا. کہ میرے پیروں پر بیعت کر کے چلے جاؤ, ہاتھ بھی نہیں ہلو, میرے پیروں پر بیعت کر کے چلے جاؤ. اگر پیروں پر بیعت کر کے چلے بھی گئے, چونکہ آئیڈیالوجی کا حصہ کیا ہے, آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنا ہے, اولی الامر وہی ہے. اسی لیے پوری تاریخ میں اٹھا کے ڈیرے کبھی بھی حاکموں کے خلاف کوئی بھی قیام نہیں کیا گیا. پوری تاریخ میں جتنے بھی قیام ہیں عزیزوں, وہ سب تشیعوں کی طرف سے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آج کے زمانے میں, یہ نہیں صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, نہیں. علوی کربلا کے بعد سے جتنے بھی قیام ہوئے ہیں وہ سب تشیعوں کی طرف سے قیام ہوتے رہے. مشہور تھے, ہارون کی اتنی بڑی حکومت تھی لیکن ڈرا ہوا تھا, مامون کی اتنی بڑی حکومت تھی لیکن ڈرا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے ان کو وہ دین دیا تھا, وہ صحیح دین دیا تھا کہ بیٹھے ہوئے نہیں رہنا. صرف کربلا کی تعلیمات میں سے ہے کہ تم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے نہیں رہنا, قائدون میں سے نہیں ہونا, بلکہ مجاہدین میں سے ہونا. تو اب کیا ہوا, 1400 سال گزرنے کے بعد آج کیا ہوا؟ اب توجہ کریں, آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ مصر میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیبیا میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, تیونسیا میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, یمن میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے, جارڈن میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, سعودی عرب میں لوگوں میں ایک ہیجان ہے کب یہ پھٹنے والا ہے. دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں, بہت دن گزرنے والا نہیں ہے. چونکہ مسلمان میں بہرحال غیرت ہے, کب تک ان غیرتوں کو دبایا جائے گا؟ کب تک ڈالر اور سکے دے دے کر ان کی غیرتوں کو مارا جائے گا؟ مسلمان ہے مسلمان, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے وہابی ہو, اگر اس کے دل میں ذرا بھی قرآن کے تعلیم موجود ہے تو ان ذلتوں پر کب تک بیٹھا رہے گا؟ رضا وہ دن آئے گا, سعودی عرب میں بھی وہ دن آنے والے ہیں, بہت جلدی آنے والے ہیں, تو جو فرمایا آپ نے, امیریٹ میں بھی وہ دن آنے والے ہیں. اتنے سارے ہنگامے جو ابھی نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, بہت جلدی ہونے والا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہاں پر ہے, یہ کیوں اتنی جلدی ہو, یہ سب کیوں ہونے لگا؟ یہ اس لیے ہونے لگا عزیزو کہ کوئی آ کر راہ حسین ابن علی پہ چل کر, توجہ فرمائی آپ نے, حسینیت کا درس دے گیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, ہم امام خمینی کو اس لیے نہیں اتنا احترام کرتے کہ اگر ایک ملک میں انقلاب لگی, انقلاب لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اگرچہ اہم ہے, لینن بھی انقلاب لا سکتا ہے, ہے نا, لینن بھی انقلاب لا سکتا ہے, فرانس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, روس میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, انڈیا میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. یہ انقلاب لا کے بھی اگر انگریزوں کے غلام بنے رہے تو کون سا انقلاب لائے؟ حتیٰ کھیلوں میں بھی ابھی تک انڈیا انگریزوں کو غلام بنا ہوا ہے, وہی کھیل کھیلیں گے جو انگریز دے کے ہمیں کہیں, چاہے اس میں نقصان کتنا ہی ہو, ہے نا, وہی کھیلنا ہے. جن جن ملکوں میں انگریزوں کی حکومت رہی ابھی تک ان ملکوں میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. پورے یوروپ میں کہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلا جاتا, فقط ایک ملک میں کھیلا جاتا ہے. پھر کہاں اور کن ملکوں میں کھیلا جاتا ہے؟ فقط ان ملکوں میں کھیلا جاتا ہے جہاں انگریزوں نے حکومت کی, اور کہیں نہیں کھیلا جاتا. لہذا انگریزوں سے آزاد کر کے حد تک کھیل کی حد تک میں بھی تک غلام بنے ہوئے, اتنی ذہنیت غلامی کی ہے. تو ایسا انقلاب لینا کوئی بہت بڑی ہنر کی بات نہیں ہے. امام خمینی کا کمال کیا تھا؟ ملک میں انقلاب لانا کمال نہیں تھا, بلکہ امام خمینی کا کمال یہ تھا کہ دنیا کو حسینیت کے اصولوں سے آشنا کر کے چلے گا, جو یہ کر کے چلے گا. بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا. ہم آ کر صلاح دیتے ہیں, کبھی کبھی ہم اپنی مجلسوں سے آ کر صلاح دیتے ہیں, اچھے بھلے جوان کو جو عشق حسین ابن علی میں ماتم کرنے آتا ہے اس کو ہم آ کر تاجر بنا دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. وہ حسین ابن علی کے عشق میں آیا تھا ماتم کرنے, ہمیں کہ تم ماتم کرو تمہیں یہ ملنے والا ہے, چھوڑے جو ملنے والا ہے. عاشق کو عاشق رہنے دے, تاجر نہ بنائے. اس راہ میں تجارت نہیں ہے, چونکہ کربلا والے کربلا میں تجارت کرنے نہیں آئے تھے, عشق کے لیے آئے تھے. ہو رضیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو عاشق ہے ان کو عاشق رہنے دیں, عشق میں کرنے دیں. ہاں جن کو تجارت کرانا ہے ان کے لیے وہ سب انتظام رکھا گیا, تبرک کے ذریعے سے, کھانے کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے بلائیں ان کو لالچ میں, پھر ان کو حسینیت دے کے جائیں. لیکن جو یہاں پہ جوان آ کر عشق میں بیٹھا ہوا ہے, عشق حسین ابن علی میں مجلس کرنے آیا ہے, عشق حسین ابن علی میں اپنی رات چھوڑ کر آیا ہے, عشق حسین ابن علی میں بہت بڑا اپنا کام چھوڑ کے آیا ہے, اس کو تاجر نہ بنائے. یہاں پر وہ عاشق ہے, کربلا والے عاشق ہیں, اسے بھی عاشق رہنے دیں. تو کیا ہوا, آئیڈیالوجی کیسے تبدیل ہوئی؟ ابھی دنیا کی بہت بڑی تبدیلی, اس کی طرف پتہ نہیں آپ کتنا متوجہ ہیں عزیزو, کہ دنیا اہل سنت نے تشیع سے ایک آئیڈیالوجی لینا سیکھ لی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس بات کا ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی جو 1400 سال تک جس آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے بیٹھے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہمیں حاکموں کے خلاف نہیں کھڑے ہونا ہے, ہمیں یزید کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہونا ہے, آج دنیا اہل سنت اگر اپنے وقت کے حاکم یزیدوں کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے تو اس لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ انہوں نے حسینیت کا درس سیکھ لیا ہے. یہ ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے, لیکن ابھی ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے, ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے. حسینیت کے اتنا درس تو سیکھ لیا ہے, لیکن حسینیت کے درس تک آنے کے بعد انقلاب آ گیا. انقلاب لانا آسان ہے عزیزو, لیکن انقلاب کو بچانا مشکل ہے. ابھی دیکھیں مصر کا انقلاب چلا گیا ہاتھ سے, جا رہا ہے, جارڈن اور دوسری جگہوں کے انقلاب بھی ہاتھ سے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ انقلاب تو لائے تھے, راہ حسین ابن علی پہ چل کر انقلاب تو لا چکے تھے, لیکن یہ بچا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ بچا اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ انہوں نے حسینیت تو سیکھ لی ہے لیکن غدیر ابھی تک نہیں سیکھا ہے. یہ ہم کوئی طنز نہیں کرتے, جو کہ طنز کو جائز بھی نہیں سمجھتے, احترام ہے, سارے مسلمانوں کا احترام ہے, لیکن یہ حقیقت, اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. کیوں؟ انقلاب آ رہا ہے, راہ حسین ابن علی کو پہچان لیا ہے, راہ حسین ابن علی کو حماس نے پہچانا, 22 دن میں اسرائیل کو شکست دے دی. وہ عرب جو سن 1964 میں 6-7 عرب مل کر صرف 6 دنوں میں ہار گئے تھے, وہ تھوڑے سے حماس کے جوانوں نے کیوں جیت لی جنگ 2008 میں؟ اس لیے جیت گئی کہ انہوں نے حزب اللہ سے حسینیت سیکھ لی تھی, راہ حسین ابن علی پر چلنا سیکھ لیا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے, تم دوا نہیں دو گے بیعت نہیں کریں گے, تم کھانا نہیں دو گے, یہی کیا تھا. یہ سارے سینکشن لگے تھے, دواؤں کے سینکشن لگے تھے, نہیں کرو گے بیعت نہیں کریں گے, بھوکا رکھو گے بیعت نہیں کریں گے, تمہارے کھیتوں کو جلا دو گے بیعت نہیں کریں گے, ہمارے زیتون کے کھیتوں کو برباد کر دو گے بیعت نہیں کریں گے, کھانا نہیں دو گے بیعت نہیں کریں گے. اور انہوں نے بیعت نہیں کی. یہ بیعت نہ کرنے کا ڈھنگ کہاں سے سیکھا؟ اللہ, یہ فقط کربلا سکھاتی ہے کہ بیعت کیسے نہیں کی جاتی ہے اور بیعت نہ کر کے کیسے مضبوطی سے باقی رکھا جاتا ہے. اس منزل تک آ گئے, تشیع سے یہ سیکھ لیا, لیکن ابھی ایک چیز سیکھنا باقی ہے عزیز, ابھی غدیر سیکھنا باقی ہے. چونکہ انقلاب لانا آسان ہے, لیکن ایک الہی نظام پر حکومت چلانا, اس کے لیے ولایت کی ضرورت ہے. ولایت کے بغیر نہیں چلے گا. انقلاب آ جائے گا لیکن انقلاب کو ہائی جیک کر لیا جائے گا. ابھی سارے انقلاب کو ہائی جیک کر رہا ہے امریکہ, جانے گئی ہیں بہت سارے مسلمانوں کی, جانے گئی ہیں بہت سارے بہت اچھے مسلمانوں کی, جانے گئی ہیں اسی مصر میں, اسی لیبیا میں, لیکن اتنی جانے جانے کے بعد, اتنا خون بہنے کے بعد, اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی ان کا انقلاب ہائی جیک ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ولایت نہیں سمجھی ہے, ابھی ولایت کے نظام سے آشنا نہیں ہوئے ہیں. ولایت ایک الہی حکومت کا نظام ہے, وہ نہیں سمجھے ہیں. آکے انقلاب لا کے سیکولر حکومت قائم کرنا چاہیں گے تو سیکولر ایک بت ہے, ایک بت گیا دوسرا بت آ گیا, کیا ہوا؟ سیکولرزم ایک بت ہے, البتہ انڈیا کی مجبوری ہے, ہندوستان جیسے ملکوں کی مجبوری جہاں بہت ساری قومیں ہیں بہت سارے لوگ. لیکن علامہ اقبال کے قول کے مطابق کیا ہے؟ جمہوریت ایک طرز تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا, انسانوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی, انسانوں کو دیکھے کتنے اوٹ ہیں, انسان کو انسان سمجھ کے نہیں گنا جاتا, انسان کو اوٹ سمجھ کے گنا جاتا ہے. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے, نظر باطل ہے. جمہوریت چنگیزیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جدا ہو دین, جدا ہو دین حکومت سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, چنگیز ہو جاتا ہے. بہت ہی بڑی بات ہے. علامہ اقبال, علامہ اقبال کوئی معمولی انسان نہیں تھا. علامہ اقبال قرآن کے ترجمان تھے. علامہ اقبال کے اشعار قرآن کے ترجمان ہیں عزیزو, مکتب اہل بیت کے ترجمان ہیں. انہوں نے اہل بیت کا نام بھی لیا ہے, لیکن نام لینے سے کہیں زیادہ اہل بیت کے اصولوں کو بیان کیا ہے, حسینیت کو آ کر بیان کیا ہے, رسم شبیری کو آ کر بیان کیا ہے. بامن میا میرے ساتھ نہ ہو, گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں میرے ساتھ نہ ہو, کیونکہ میری آرزو حسین ابن علی کی راہ پر چلنا. یہ علامہ اقبال کہہ کے گئے. یہ علامہ اقبال قرآن کی آیت کی ترجمہ کر کے, میرے ساتھ نہیں آؤ, بامن میا کی راہ حسینیت. وہ شعر اگر آپ لوگ کسی کو یاد آ رہا ہے تو بتا دیں, اگر یاد آ رہا. رسم شبیری, اٹھا کر اٹھ کر تو اپنے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کیا ہے؟ رسم یعنی وہی شکل, لیکن رسم شبیری وہ کہ جس میں حسینیت کی آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے, روح حسینیت پائی جاتی ہے. وہ روح حسینیت آج دنیا سیکھنے لگی ہے. آج حزب اللہ سے کیوں اتنا پریشان ہے؟ کبھی کبھی اپنے لوگ بھی پریشان ہوتے نظر آتے ہیں. وہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی نہیں لینا چاہتے حسینیت کی, جو رسم کو فقط رسموں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, اس رسم کو آئیڈیالوجی کے ذریعے سے زندہ نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی نہیں پسند کرتے, اپنے بھی نہیں پسند کرتے. لہذا ولایت یعنی کیا؟ ولایت یہ نہیں کہ ایک جو ہے کوئی حکومت بن جائے بس حکومت. ولایت یعنی اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کی حکومت. اس تک ابھی مصر نہیں آیا, اس تک ابھی لیبیا نہیں آیا, ابھی تیونسیا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان کو غدیر سے نہیں آشنا کیا گیا تھا. غدیر کو فقط محبت بتایا گیا تھا, غدیر کو حکومت نہیں بتایا گیا تھا. غدیر محبت کا نام نہیں ہے, غدیر اللہ کی حکومت کا نام ہے, غدیر اللہ کے قانون کی حکومت کا نام ہے. اور یہ حکومت باقی ہے, یہ حکومت کا قانون باقی ہے. وہ حکومت رسول کی شکل میں ہو یا نبی کی شکل میں ہو یا امام کی شکل میں ہو یا امام کے گورنروں کی شکل میں. کبھی کبھی اپنے شیعہ جوانہ کے سوال کرتے ہیں کہ کیا فقیہ ایک ولی ہو سکتا ہے, وہ تو معصوم نہیں. ہاں معصوم نہیں ہے, تو کیا امام کے جتنے گورنر تھے وہ کوئی معصوم تھا اس میں؟ بتائیں, امام علیہ السلام کے گورنروں میں کوئی ایک گورنر بھی معصوم تھا؟ لیکن وہ بھی والی بن کے جاتا. والی یعنی وہی ولی, ولی سے بنا ہے والی. وہ بھی والی بن کے جاتا تھا. اسے حکومت جا کے کرنی ہوتی تھی, اس کی بات ماننی تھی. اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو علی ابن ابی طالب کی بات نہیں مانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے, وہ امیر المومنین کی بات کہنے کے لیے گیا ہے. اس نقطے کو نہیں سمجھے ابھی لوگ. وہ اپنی حکومت نہیں کرنے گیا ہے. کسی بھی امیر المومنین کے گورنر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جا کر اپنی طرف سے حکومت کرے. اگر کسی نے ذرہ برابر اپنی حکومت کرنا چاہی, امام نے معزول کر دیا اسے. نجف اللہ میں جا کر دیکھے کتنی جگہوں پر معزول کر دیا. حق نہیں ہے کسی کو کہ اگر اپنی طرف سے حکومت کرے. چونکہ امیر المومنین کا والی اور ولی بن کے گیا ہے, لہذا امیر المومنین کی حکومت کرنا ہے. پھر امیر المومنین کس کی حکومت کریں گے؟ کہ امیر المومنین بھی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. نظام کو سمجھے عزیزو, نظام سمجھ میں آ جائے تو ولایت فقیہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امیر المومنین اپنی حکومت نہیں کرنے آئے ہیں, امیر المومنین فقط اور فقط اللہ کی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ ولایت فقط اللہ کا حق ہے. رسول اللہ کو حق نہیں ہے کہ اپنی حکومت کریں. رسول اللہ فقط اور فقط اللہ کی حکومت کریں گے. ایک قانون بھی رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اللہ کی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں. خوب یہ اللہ کا قانون کیا ہے, اللہ کی حکومت کیا ہے. اللہ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال رسول اللہ حکومت کریں مدینے میں, 4 سال امیر المومنین حکومت کریں, 6 مہینے امام حسن حکومت کریں, بس حکومت ختم. یعنی 14 سال اللہ کے قانون کی حکومت ہو, باقی پھر شیطان کی حکومت ہو. کہا نہیں اللہ کی حکومت یہ نہیں ہے کہ صرف 14 سال کے لیے ہو پھر جب امام زمان آئیں گے تو آگے حکومت کریں گے نہیں اللہ کی حکومت یہ ہے کہ اللہ کا قانون جب بھی جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہو سکے اللہ کا قانون نافذ ہو حتیٰ اگر حکومت قائم نہیں کر سکتے تو اپنے دلوں پر اللہ کا قانون حاکم ہو ایک بستی میں اللہ کا قانون ہو ایک جگہ پہ اللہ کا قانون حاکم ہو قانون ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الكافرون من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون یہ الگ الگ آیتیں ہیں ایک ساتھ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق بھی ہے وہ ظالم بھی ہے وہ کافر بھی ہے کوئی بھی ہو یہ مومنین کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے فاسق ہے وہ اگر وہ برطانیہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے فاسق ہے وہ لہذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے حکومت اپنی جگہ پر لیکن ایک ایسے نظام کی ضرورت ہو کہ جہاں مومنین کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے یہ ہر جگہ کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں ولایت ہاں ولایت ٹھیک ہے اصل ولایت اللہ کی ہے پھر رسول اللہ کے ذریعے سے ولایت آئی اللہ اور رسول برابر نہیں ہیں عزیزو تو جو فرما رہے ہیں اللہ اور رسول کبھی برابر نہیں ہیں لیکن حکم میں کہا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جو اللہ رسول اللہ کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے حکم میں برابر ہیں حکم میں یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ تو بندے ہیں اور اللہ معبود ہے دونوں برابر ہیں اللہ کی مانیں گے رسول اللہ کی نہیں مانیں گے نہیں اگر اللہ کی ماننا ہے تو رسول اللہ کی ماننا پڑے گی تو جو سمجھے آپ نے مرتبے میں کوئی برابر نہیں اللہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اللہ غنی ہے یہ محتاج ہیں اللہ معبود ہے یہ عبد ہیں درجے میں کوئی برابری نہیں لیکن حکم میں برابر ہے کیوں برابر ہے اس لیے کہ اپنا حکم لے کے نہیں آئے اللہ کا حکم لے کے آئے امیر المومنین جو حکم دے رہے ہیں اللہ کی ذات اللہ ہے امیر المومنین بندے ہیں اپنی بندگی پہ فخر کرتے ہیں امیر المومنین نے زندگی میں صرف ایک بات پہ فخر ہے کہ میں بندہ ہوں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون علی ربا بس فخر اتنا ہے کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں امیر المومنین بندگی پہ فخر کر رہے ہیں لیکن جب حکومت کا مسئلہ آیا تو یہ نہیں کہہ سکتے ابھی گرمی ہے ابھی ٹھنڈک ہے نہیں امیر المومنین جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں اور امیر المومنین کا حکم ماننا اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے اور امیر المومنین کا گورنر جو نامعصوم ہے غیر معصوم ہے اگر وہ کوئی حکم دے مالک اشتر کہہ رہے ہیں نکلو تو نکلنا ہے کیوں نکلنا ہے معصوم نہیں ہے لیکن نکلنا ہے کیونکہ اگر مالک اشتر کی بات نہیں مانی تو امیر المومنین کو انکار کیا ہے امیر المومنین کو جھٹلایا ہے خوب بعد میں اللہ کی حکومت کا کیا ہو کہا اس کے بعد صدام کی حکومت ہو اس کے بعد شاہ کی حکومت ہو اللہ کی حکومت نہیں ہونا چاہیے بہت باتیں عجیب لگتی ہیں کہ لوگ صدام کی حکومت پر تو خوش ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی فقیہ آ کر حکومت کرتا ہے تو اس پہ ناراض ہونے لگتے ہیں عجیب یہ ہے عجیب مسئلہ یہ ہے شاہ حکومت کرے خواتین کی چادریں آ کر حرم کے اندر چھینے تو اس پر کوئی اعتراض کیوں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ہوتے ہیں بیٹھے لوگوں کی علامت یہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن اگر ایک فقیہ آ کر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے اس پہ ہزار اعتراض کرتے ہیں عجب یہ ہوتا بیٹھے ہوئے کی نشانی یہ ہے بیٹھے ہوئے کی نشانی یہی ہے جو اس وقت بھی 61 ہجری میں تھی کہ یزید کی حکومت پر ان کو اعتراض نہیں تھا لیکن حسین ابن علی کے حد چھوڑنے پر ان کو اعتراض تھا یہ یاد رکھیں بیٹھے لوگ ہمیشہ یہی کریں گے باطل کہا جائے گا تو کوئی سوال نہیں اٹھے گا باطل بات کی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا حق بولا جائے گا تو اس پر بہت سوال ہوگا حق بولا جائے گا تو اس پر بہت ہی اعتراض ہوگا اور جب بھی یہ کام ہونے لگے تو کوئی کوفے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہوتی ہے عزیزو کوفہ ختم نہیں ہوگا کوفیت ایک آئیڈیالوجی ہے جس طرح حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے اسی طریقے سے کوفیت ایک آئیڈیالوجی ہے یہ آئیڈیالوجی جہاں بھی اپنائی جانے لگے وہیں کوفہ بننا شروع ہو جاتا ہے کوفہ کسی سرزمین سے محدود نہیں ہے ہاں جب کوفہ بنتا ہے جب کوفے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں جب کوفے میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر پھر دین کو پامالی ہوتی ہے پھر مقدس خون بہتا ہے پھر فرزند رسول کا خون بہا دیا جاتا ہے پھر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہا دیا جاتا ہے پھر دین کو پامال کر دیا جاتا ہے پھر رسول کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں یہ کام فقط یزید نہیں کرتا، یزید کے اس کام میں خاموش بیٹھے ہوئے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، وہ بھی شریک ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ اگر تماشا ہی بن جاتے ہیں، پھر وہ اگر تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، خاموش تھے، پہلے خاموش بیٹھے تھے، پھر جب اہل حرم کا قافلہ کوفے میں آیا تو تماشا دیکھنے کے لیے آگے، اہل حرم کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے. انہوں نے امام کو کبھی ولی کے طور پر نہیں مانا تھا، انہوں نے امام کو کبھی امام کے طور پر نہیں مانا تھا. اگر امام کو ولی سمجھ کے مان لیتے، اگر اللہ کا نمائندہ سمجھ کے مان لیتے، تو کبھی کربلا میں ایسا نہ ہوتا عزیز، کبھی زینب بازاروں میں نہ آتی، کبھی بھی علی کی بیٹیاں یا آواز فریاد بلند کی. مسائل میں ایک جگہ اور کہہ پڑھ چکا ہوں، بہت سخت مسائل عزیز، بہت سخت جملہ ہے، فریاد بلند کی ام کلثوم نے، یہ فریاد بلند کی بی بی نے، یہ فریاد بلند کی، یا اہل الکوفہ، یا اہل الکوفہ، غزو ابصارکم یا اہل الکوفہ، کہ کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں تو بند کر لو. اما تستحیون، کیا تم کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تم کو شرم نہیں آتی کہ انتنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، تم کھلی ہوئی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں کو تو بند کر لو. کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ تم بنات رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے اور ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اس بات پر؟ کوفے، یہ دردناک منظر تھا کوفے کا عزیزو، کوفے سے زینب کو گزارا جا رہا ہے، کوفے کے بازار میں بی بی کو لایا جا رہا ہے، تماشائیوں کے درمیان میں لایا جا رہا ہے، خاموش لوگوں کے تماشا، جن کو عادت ہو جاتی ہے تماشا دیکھنے کی، انہوں نے پہلے جناب مسلم کی تنہائی کا تماشا دیکھ لیا تھا، جب اس پر وہ نہ بولے تو اب زینب کی اسیری کے بھی تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو چکے. دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، پہلے چھوٹا سا تماشا دیکھتے ہیں، پہلے دین کی چھوٹی سی پامالی کا تماشا دیکھتے ہیں، جب اس پر رک جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، تو دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر بڑی بڑی دین کی پامالیوں کا بھی تماشا دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے مسلم ابن عقیل کی تنہائی کا تماشا نہ دیکھا ہوتا تو آج زینب کی اسیری کا بھی تماشا نہ دیکھتے، اگر وہاں پر خاموش نہ رہتے تو آج زینب کی اسیری کا تماشا نہ دیکھتے. کیا ہوا مسلم ابن عقیل کے پاس جب مغرب کی نماز پڑھ کے پوچھے دیکھا تو 32 لوگ تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو ایک نفر نظر آیا، ایک فرد نظر، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے چند قدم آگے بڑھے تو وہ ایک بھی ساتھ چھوڑ کے جا چکا تھا. اللہ اکبر، کتنا تنہا ہو جاتا ہے انسان، خاموش لوگوں کی وجہ سے اتنا تنہا ہو جاتا ہے. ہارون نبی کا جانشین ہوتے ہوئے اتنا تنہا کیا ہو گیا؟ یہ مصائب ہیں عزیزو، یہ قرآن نے مصائب پڑھا ہے. ہارون جیسا نبی اور نبی کا جانشین ہوتے ہوئے اتنا تنہا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی جادوگر نے آ کر جادو کر دیا تھا، لوگوں کو جذبات میں لا کر جادو بھڑکا دیے تھے، یہ کہتے ہوئے تمہارا بھی خدا ہے، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، آؤ اسے مانو. کیوں رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب اتنا تنہا ہو گئے ہیں؟ یہ رسول اللہ فرما کے گئے تھے، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے. یہ علی کے مصائب ہیں عزیزو، یہ علی کی تنہائی کے مصائب ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں کوئی علی اتنا تنہا نہیں ہے، کوئی امیر المومنین اتنا تنہا نہیں ہوا ہے. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت حاصل ہے. لہذا امیر المومنین کو پہلے سے معلوم تھا کہ رسول اللہ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن علی کیوں تنہا ہو گئے؟ اس لیے کہ خاموش لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. اس لیے نہیں کہ علی کے مقابلے میں زیادہ لوگ ہو گئے تھے، نہیں، خاموش لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. بہت اچھے لوگ تھے لیکن بہت خاموش لوگ تھے. لہذا امیر المومنین تنہا ہو گئے، اتنے تنہا ہو گئے کہ علی کو جو اپنے علم کے راز بیان کرنا ہوتے تھے، چونکہ جب علم ہوتا ہے عزیزو تو دل تڑپتا ہے بولنے کے لیے، علم نہ ہو تو وہ کیا بولے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب سینے میں علم ہوتا ہے تو نہیں ٹھہرتا، یہ چاہتا ہے کہ نکلے، یہ چاہتا ہے کہ اس سے لو. کتنی مرتبہ علی ابن ابی طالب نے جملہ کہا، اللہ اکبر، یہ علی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، علی کی یہ مصائب ہیں. کتنی مرتبہ علی نے جملہ کہا، کتنی مرتبہ جملہ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آ کر مجھ سے کچھ لے لو. علی کو اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کر امیر المومنین کا ہاتھ چومے، ہاتھ چومنے والے نہیں چاہیے علی کو، علی کا علم لینے والے چاہیے ہیں علی کو، یہ چاہیے امیر المومنین کو. لہذا بار بار کہتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں آ کر لے لو، جب تک میں باقی ہوں آ کر لے لو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے جانتا ہوں، میں زمین کی حقیقتوں سے زیادہ آسمان کی حقیقتوں سے آشنا ہوں، کیونکہ آسمان کی حقیقتیں زمین سے کہیں زیادہ ہیں. علی سب جانتے ہیں. علی جب کوئی نہیں آتا تھا تو جا کر کنویں کے سامنے بیٹھ کر علی بولتے تھے. مصائب یا امیر المومنین کے مصائب، امیر المومنین جا کر کنویں کے سامنے تھے، کلام کرتے تھے. کمیل کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے، کمیل چلو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، پڑھے جا کر نہج البلاغہ. بہت سارے راز وہیں پر کھولے ہیں امیر المومنین نے کمیل کا ہاتھ پکڑ کے، چونکہ کمیل جیسا تھا کہ تھوڑا بہت بیان کرتے، بہت کچھ تو کمیل بھی نہیں سن سکتے تھے، بہت کچھ تو کمیل بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کتنا اچھا تھا آپ کے لیے کہ آپ کو علی جیسا مل گیا تھا. اے رسول، اے رسول اللہ، صلوات و سلام ہو آپ پر کہ آپ کو علی جیسا شاگرد مل گیا تھا. لیکن اے علی، ساری مصیبتوں کی انتہا یہ تھی کہ آپ کو کوئی نہ ملا. لہذا ایک جملہ سنیں گے مصائب کا، جب بالکل آخری وقت آیا، اب آگئی بات، یہی مصائب پڑھتا ہوں عزیزو. جب آخری وقت آیا امیر المومنین کا، آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت آیا، زہر کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا. علی کو تلواروں سے کوئی ڈر نہیں ہے عزیزو، علی تلواروں کی ضرب کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، علی زہر کی شدت کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں، بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ 21 کی شب میں جب میں نے اپنے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا، بابا کے پیر کے تلووں کی طرف دیکھا تو تلووں کا رنگ بدل گیا تھا زہر کے اثر. فقط علی کا چہرہ نہیں بدلا تھا، فقط علی کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا. فرمایا کہ میرے بابا کے پیروں کے تلوے کا رنگ بدل گیا تھا، پورا جسم کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. لیکن ایسی حالت میں بھی علی بار بار پکڑ کے کہتے تھے، آؤ مجھ سے کچھ پوچھ لو. علی بار بار وصیتیں کرتے تھے، علی بار بار ایسی حالت میں. کتنی وصیتیں خود نہج البلاغہ میں موجود ہیں، بڑی بڑی وصیتیں امیر المومنین نے کی ہے. اتنی تلوار کی ضرب، تلوار کی ضرب کا اثر یہ ہے کہ جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا ہے، یہ قانون ہے کہ امیر المومنین بھی طبیب کو بلانے سے منع نہیں کرتے. طبیب آیا ہے ڈاکٹر، جب اس نے زخم کا معائنہ کیا ہے اور جانور کا کوئی حصہ زخم میں، دو پارا زخم میں ڈالا اور ڈال کے جب نکالا تو کہا کہ اے امیر المومنین، اب آپ وصیتیں کرتے، کیونکہ اس گوشت کے ٹکڑے میں امیر المومنین کے مغز کے ذرات لپٹے ہوئے تھے، اور ایسی حالت میں امیر المومنین وصیتیں کر رہے تھے. سمجھے اس بات کو، اس بات پہ غور کریں. صرف تلوار کا زخم نہیں تھا، صرف سر دوپہر نہیں ہوا تھا، زہر اتنا شدید تھا کہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم کا زہر سے بجھایا تلوار کو۔ علی نہیں بچ سکتے، ایسا تلوار کا زہر ہے عزیزو، لیکن اس کے باوجود بھی علی 2 دنوں تک 2 راتوں تک مسلسل وصیتیں کرتے رہے، اور آخر میں جب بالکل حالات خراب ہوتی چلی گئی اور بالکل آخری وقت آتا چلا گیا تو لوگوں کی درخواست ہوئی، لوگوں نے تقاضا کیا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سے مجھے ملنے دیا جائے، ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہے، معاف کیجیے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، بہت معذرت چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امیر المومنین سے مجھے ملنے دیا جائے۔ بیویوں کو پیچھے ہٹایا گیا، بیویوں کو آخری وقت میں بیویوں کو دور ہٹایا گیا، اور ہٹانے کے بعد اصحاب کو موقع دیا گیا، اصحاب آئے امیر المومنین کی زیارت کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ جاؤں گا عزیزوں، زیادہ دیر تک وہ نہیں ٹھہر سکتے، آتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے۔ جب سب چلے گئے، سب کو امام حسن علیہ السلام نے آ کر رخصت کر دیا، تو رخصت کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب دروازے پہ آئے تو امام کا ایک صحابی اسبغ ابن نباتہ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اسبغ ابن نباتہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اسبغ تم نہیں ہے؟ کہا مولا جانا تو چاہتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، کیسے میں اپنے دل کو سمجھاؤں کہ اس کے بعد اب امیر المومنین کی زیارت نہیں ہو، کیسے میں اپنے دل کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، لہذا مولا اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ اور زیارت کرنے دے، ایک مرتبہ مجھے اور دیکھنے کا موقع دے۔ کہا بابا کی حالت بہت خراب ہے، کہا اگر ایک مرتبہ اور دیکھنے بس کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم جا کے پوچھ کے آتے اجازت لے کے گئے، جا کر پوچھ کے آئے، چونکہ بار بار امیر المومنین کو غش آ رہا تھا، اجازت مل گئی۔ کیوں میں واقعہ پڑھ رہا ہوں عزیزو، دیکھیں امیر المومنین کی حسرت کیا ہے، امیر المومنین کی حسرت علی ابن ابی طالب کا سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا مصائب، سب سے بڑا غم ہے۔ علی ابن ابی طالب کی اس حسرت پہ توجہ کریں گے، باب علم ہے یہ، میں نے کیوں شروع میں یہ ساری باتیں کہی ہیں، اس لیے کہ علی باب علم ہے۔ اسبغ ابن نباتہ گئے، جانے کے بعد جا کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میں نے امیر المومنین سے سوال پوچھا، امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، یہ آخری حضرت تھی، سلونی، پہلی بار علی یہ جملہ نہیں کہہ رہے تھے عزیزو، یہ جملہ امیر المومنین پہلی بار نہیں کہہ رہے تھے، یہ جملہ امیر المومنین پہلے بھی بہت کہا تھا، لیکن آج زندگی کے آخری لمحات میں ابھی تک یہ علی کی حضرت باقی ہے۔ نہیں عزیزو، اتنا نہیں، علی کی شہادت کے بعد بھی علی کی یہ حسرت باقی ہے، کوئی آگر مجھ سے پوچھے، علی آج بھی بول رہے ہیں، علی وہ ذات نہیں ہے کہ شہادت کے بعد خاموش ہو جائے، علی وہ ہے جو آج بھی بول رہے ہیں، اور علی کی یہ حسرت بھی آج بھی باقی ہے۔ لہذا فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن آخر میں ایک جملے کا اور اضافہ کیا، یہ بہت ہی معتبر کتابوں میں موجود ہے، یہ مصائب چند سال پہلے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی نے خود ایک جماعت جمعہ کے خطبے میں پڑھا تھا، ان کی زبان سے یہ مصائب سنا تھا، شہید مطہری نے بھی یہ مصائب لکھا ہے۔ لہذا وہاں پر ایک جملہ اور کہتے ہیں، یہ جملہ ہمیشہ وہ کہتے تھے امیر المومنین کی، سلونی قبل ان تخبت، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، لیکن ایک جملے کا آج اضافہ کیا، فرمایا اما خففو الیہ، مگر چھوٹا سا سوال کرنا، مگر مختصر سوال کرنا، کیونکہ اب تمہارے امام میں اتنی طاقت نہیں ہے، اب اتنی زندگی باقی نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اللہ اللہ امیر المومنین، سوال بھی ہو گیا، جواب بھی دے دیا، حالت ایسی تھی کہ اسبق نکلنے لگے، روایت کرتے ہیں، آخری جملہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے چہرے کی حالت یہ تھی کہ زہر کی وجہ سے چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ پیشانی پر ایک زرد رومال بدھا ہوا تھا، لیکن میرے لیے پہچاننا مشکل تھا کہ یہ زرد رومال زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔
جس کے جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے, وہ آخری وقت میں بھی یہی حسرت کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے سوال کر لو, اے علی کاش وہ زمانہ آ جائے کہ تجھ سے سوال کرنے والے زیادہ ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے سر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں راہ علی ابن ابی طالب پر چلنے کی توفیق دو. پروردگار ہمیں حسینی آئیڈیالوجی سے آشنا فرما. ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق دو. پروردگار ہمیں ولایت سے بہتر طور پر آشنا فرما, ولایت کے نظام کو سمجھنے کی توفیق دہ فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار اس راہ میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, پرچم حسینیت کو بلند و بالا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان انصار میں شمول.